تو انشاءاللہ تعالی اس وقت ہم اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں. جو لوگ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں, تو شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. آج ہمارا لیسن جو ہے سورہ یاسین. آج تو آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بھی بلانا تھا نا کہ یہ سورہ یاسین تو ایسے ہے نا کہ ہم لوگ بہت سے لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے, لیکن آج اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے تو ہمیں پھر اس کے میننگز بھی پتا چلیں گے. جی, جن کو وائس کا پرابلم ہو رہا ہے وہ ری لاگ ہونے کی بجائے پالٹاک سے سائن آؤٹ ہو کے دیکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. اگر پھر بھی آواز کا پرابلم آتا ہے تو اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نہیں ہوگا. تو شروع کرتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 26 تک, پہلے ٹرانسلیشن اور پھر ایک ہی اسٹریچ میں ہم تفسیر کریں گے, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ریکیپ اور بریک آپ لوگوں کی ہوگی. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 219 آیت نمبر 1 سے 21, سورۃ یاسین. لیسن نمبر 219 آیت نمبر 1 to 21, سورۃ یاسین. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, روپے مقطعات ہیں. والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے. انک, بے شک آپ. لمن المرسلین, البتہ پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم, سیدھی راہ پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, تارا گیا ہے غالب مہربان کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا, تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو. مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا. فَهُمْ غَافِلُونَ, بس وہ غافل ہیں. لقد حق القول, بے شک ثابت ہو چکی ہے بات. اللہ اکثرہم, ان میں سے اکثر پر. فہم لا یؤمنون, بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا, بے شک ہم نے ڈال دیے. فی اعناقہم, ان کی گردنوں میں. اغلالاً, طوق. فہی الی الاذقان, پس وہ ٹھوڑیوں تک. فہم مقمحون, پس وہ سر اونچا کر رہے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم, بس ہم نے کر دیا ان کے آگے. سدن, ایک دیوار کو. ومن خلفہم سدن, اور ان کے پیچھے ایک دیوار. فخشیناہم, بس پردہ ڈال دیا ہم نے ان پر. فہم لا یبصرون, بس وہ نہیں دیکھ سکتے. وسواءٌ علیہم, بس برابر ہے ان پر. انذرتہم, خاتم راؤن کو ام لم تنذرہم یا نہ تم ڈراؤ ان کو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے انما تنذر بے شک تم تو ڈرا سکتے ہو من اتبع الذکر اس کو جو پیروی کرے نصیحت کی وخشی الرحمن اور ڈرے رحمان سے بالغیبی غائبانہ طور پر فبشرہ پس بشارت دو اس کو بمغفرت بخشش کی و اجر کریم اور با عزت اجر کی انا نحن بے شک ہم نحیی زندہ کریں گے الموتا مردوں کو و نکتب ما قدموا و آثارهم اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے وکل شیئن اور ہر چیز کو احصیناہ شمار کر لیا ہے اس کو فی امام مبین ایک روشن کتاب میں وضرب لہم اور بیان کیجیے ان کے لیے مثلا اصحاب القریتی مثال ایک بستی والوں کی اس جا اہل مرسلون جب آئے ان کے پاس پیغمبر اس ارسلنا جب ہم نے بھیجے الیہم اثنین ان کی طرف دو فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فعززنا تو ہم نے قوت دی بثالثن تیسرے کے ساتھ فقالو تو انہوں نے کہا انا الیکم بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں قالو وہ بولے ما انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر آدمی ہم ہی جیسے وما انزل الرحمن اور نہیں نازل کیا رحمان نے من شیئن کچھ بھی ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے قالوا ربنا انہوں نے کہا ہمارا رب یعلم جانتا ہے انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وما علینا اور نہیں ہمارے اوپر الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا صاف صاف قالو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو ایک اور بھی کم کر سکتے ہیں بے شک ہم نامبارک سمجھتے ہیں تم کو لا علم تنتہو اگر نہ تم باس آئے لنرجمنکم البتہ ہم رجم کر دیں گے تم کو ولا یمسن یأتینکم، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو، منا عذاب علیم، ہماری طرف سے دردناک عذاب. قالو، وہ بولے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، این ذکر تم، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلن تم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑے ہوئے، وجاء من اقصى المدينة، اور آیا شہر کے کنارے سے، رجل یسعى، ایک آدمی دوڑتا ہوا، قال یا قومی، اس نے کہا ہے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کچھ صلا، وہم محتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. دعوت سنیں گے یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
سورة یاسین مکی سورت ہے، پانچ رکوع ہیں اس کے اور 739 کلمات، 83 آیات ہیں، 83، 3090 حروف ہیں. سورة یاسین ان سورتوں میں سے ہے کہ جن سے عموماً مسلمان بہت محبت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو مختلف مواقع پہ پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں جو روایات ہمارے تک پہنچتی ہے اس میں کچھ روایات تو صحیح درجے کی ہیں، لیکن کچھ روایتیں جو بہت معروف ہو چکی ہیں لیکن اس کی سنت میں تھوڑا سا یعنی ضعف پایا جاتا ہے. اب اس وقت آپ کے لیے اس بات کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، لیکن بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بات میں اپنی آپ تک پہنچاؤں تو میں آپ کے سامنے وہ بات کہہ رہی ہوں، لیکن کوئی بات آپ کو در پردہ میرے ناطے سے پتا چلے تو ہو سکتا ہے وہ بات میں نے کہی ہو، ہو سکتا ہے نہ کہی ہو، ایک عام فہم میں سمجھنے کی بات ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں جو روایت معروف ہے، سعید ترمذی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، جس نے سورۃ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اجر دے گا. یہ روایت موجود ہے، لیکن ہاں اس پہ بات کی جائے تو یہ کی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک کا دل کہنے سے کیا مراد ہے، کہ جو جسم میں دل کی حیثیت ہوتی ہے نا، پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جسم کا ہر عضو کٹ کٹ کے گر جائے لیکن انسان پھر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن جب دل مرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی موت ہونے لگتی ہے. تو بالکل سورۃ یاسین کے اندر جو پورے قرآن کا دل ہے، جس کو آج تک ہم مسلمانوں میں سے اکثر لوگ سمجھے بھی نہیں کہ قرآن کا یا دین نے اسلام کا جو بنیادی مقصد وہ کیا ہے، انذار، دعوت، ابلاغ، لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا. ہم نے تو ابھی خود نہیں سیکھی، دوسروں کو کہاں سکھائیں گے. تو جس مقصد کے لیے یہ قرآن اترا، یہ امت بھیجی گئی، اس کے مقصد کو اس صورت میں بہت کھل کے واضح کیا گیا. ہم اس صورت میں پڑھیں گے، یعنی انبیاء کرام کو بھیجا گیا، لوگوں نے جھٹلایا، پھر دوسرا نبی آیا، پھر وہ گیا، پھر اس کے ساتھ تیسرے کو بھیجا. تو دیکھا جائے تو امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم سب کا مقصد زندگی کا یہ ہوئی کہ ہماری ذات سے لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں. اور انشاءاللہ ابھی پہلے لیسن میں ہی اس کی یہ بات آئے گی. ایک اور روایت اس کے بارے میں ملتی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو سورہ دخان پڑھے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح مسند کی ایک روایت میں ہے کہ سورت بقرہ قرآن کی کوہان ہے، جیسے وہ اونٹ کی ہمپ ہوتی ہے نا، اوپر اونچی نمایاں حصہ، اور سورت بقرہ واقعی بہت اونچی یعنی اس میں بھی زیادہ ہیں، احکامات بھی زیادہ ہیں، اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80-80 فرشتے اترتے ہیں. اس کی ایک آیت یعنی آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی، اس کے ساتھ ملائی گئی. سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے سے پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھو جو سکرات کی حالت میں ہو، مرنے والے کے قریب. خود پڑھے انسان کچھ نہ کچھ ان کے اوپر رہے گی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مرنے والے کی جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں سنتے وقت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کو قرآن کا فائدہ تب ہی ہوگا جب خود اس کا اس پہ عمل بھی ہوگا اور اس کا یقین تو ہوگا. جو شخص ساری زندگی خود قرآن نہ کھولے، جو نماز بھی نہ پڑھے، جس کے عقیدے میں شرک اور کیا کچھ ہو چکا ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ کے 100 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ دیں، فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے دوا کھانے والا خود بھی جب دوا کھاتا ہے پھر ہی فائدہ ہوتا ہے، صرف دوسرا اس کی طرف سے اپنے منہ میں گولیاں کھاتا جائے، سیرپ پیتا رہے، پینے والے کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے کہ ایک شخص بالفر ساری زندگی دیکھی کا کام کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، سورہ یاسین سے بھی اس کو محبت تھی، پورے قرآن سے محبت تھی. یہ نہیں کہ صرف سورہ یاسین کو ہی ایک پورا حصہ بنا لیا جائے. بعض لوگ پورا قرآن کھولتے ہی نہیں، صرف یہ خاص چند صورتیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. تو یہ طور سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم اپنے دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس یہ 5 صورتیں پسند ہیں، باقی صورتیں نہیں. لیکن بالفرض ایک شخص پوری زندگی کرتا رہا، اب موت کے وقت حالت ایسی ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. اب اس کا دل تو اٹکا ہوا ہے نا کہ ہائے میں پڑھوں، اب وہ نہیں پڑھ سکتا کہ اچھا وہ نہیں پڑھ سکتا، اب تم اس کے لیے پڑھو. تم اس کے لیے پڑھو سے میرا یہ نہیں کہ اس کو ثواب ہو،
یعنی تم پڑھو اور اس صورت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ بڑا خوبصورت طور پہ بیان کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسی روایتوں کو سننے کے بعد جو دل میں خواہش ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں ان صورتوں کا پیغام سمجھائے, مقصد کیا ہے, کہا کیا گیا, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ کم از کم ہم دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کیا رکھے ہیں. ہم قرآن پاک کو سادہ سادہ پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے جی, برکت ہوگی, ترجمہ اہل قرآن سے کھول کے پڑھ لیتے ہیں تو بھی بس وہ ترجمہ ہی آتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو تفسیر کے رنگ میں پڑھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے. اور اگر آپ پوائنٹس نوٹ کریں گے انشاءاللہ فیل کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ اتنی باتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے کہ سامنے رکھ کے آپ کسی کو بھی اللہ کی بات جو ہے وہ بتانا چاہیں تو اللہ کے حکم سے وہ ہوگی. ایک اور روایت مسند بزار کی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میری چاہت ہے کہ میری امت کا ہر ہر فرد اس کو یہ سورت یاد ہو. بلا شبہ اس سورت میں کوئی شک نہیں کہ یہ اچھی خوبصورت سورت ہے, لیکن عقیدے سے لے کے زندگی بھر کے سارے کاموں سے گزرتے گزرتے کائنات پہ غور و فکر کرواتے ہوئے یہ سورت جو ہے یہ انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے. تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یاسین, یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ صورتیں خاص طور پہ مکی صورتوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو حروف تہجی میں سے ہی ہیں, جیسے الف با تا سا جیم ہے, انہی سے مل کے کوئی بھی لینگویج بنتی ہے نا. اردو کو دیکھ لیں, عربک کو دیکھ لیں, انہی لفظوں سے مل کے بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب لوگوں کو جن کو اپنی خاندانی پہ بڑا مانتا, بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم بڑے ادیب ہیں اور ہمارا فلسفہ بہت اونچا ہے, تو ان کو بے بس کرنے کے لیے سورتوں کے شروع میں کچھ لفظ رکھے, جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم, پھر سورت آل عمران میں بھی الف لام میم ہے, پھر اس کے بعد بیچ کی صورتیں جہاں شروع ہوتی ہیں سورہ اعراف اور اس سے آگے اس میں الف لام را شروع ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح کاف ہا یا عین سواد, اسی طرح یہاں یاسین دو لفظ ہیں. اب اس کی تفسیر بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, وہ کہتے ہیں یا سے مراد اے یعنی خطاب کا صیغہ اور سین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے. بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین کہتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی صحیح سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ سین سے مراد شخص ہے, مرد انسان سے مراد ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن جس بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ واللہ اعلم بمرادہ, جب آپ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اور اللہ ہی جانتا ہے کس سے کیا مراد ہے, اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا. اور جو بات اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائی کیا پھر ہم اپنے پاس سے اس کی تعویل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بعض لوگ اپنے گھروں میں اس کے بنا کے پرنٹس بھی لگواتے ہیں یا جیسے کیا بولتے ہیں اس کو وال ہینگز بنے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن کے واقعی لفظ بھی ہیں جیسے یہ بھی ہیں. آپ قرآن کی کوئی آیت لکھ کے لگا رہے ہیں لگا لیں, آپ کی مرضی ہے. کوئی آپ نے گھر میں گلدان لگایا, کوئی پھول لگائے ہیں, کوئی پینٹنگ لگائی ہے, آپ کو یہ اچھے لگے لگا لیں, لیکن اس کے بعد اگر آپ اس سے کوئی چیزیں وابستہ کرتے ہیں نا کہ اس سے برکت ہوگی اور اس سے جن بھاگ جائیں گے اور ایسے ہوگا, تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے. ایک ایمان والے کا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ وہ لفظوں کو سمجھے. اور سوچنے کی بات ہے کہ بالفرض اگر آپ اپنے گھر میں خوبصورت لفظوں میں لکھ کے لگا لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس کی پینٹنگ لگاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے دل میں شکر آئی جائے, آپ کا دل چاہے اللہ کی حمد کرنے کو, تعریف کرنے کو, آپ کو سمجھ آ رہا ہے معنی. لیکن وہ لفظ جن کا معنی ہی نہیں پتا ان کو لگانے سے فرق کیا پڑے گا؟ صرف یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے دینی شوق کا اظہار کرتے ہوئے لگا دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں یہی بات کافی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں. فرمائے والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن کی. اللہ کیا ہے قسم کا جواب کیا ہے؟ نقل من المرسلین, بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ علی صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قسم کھائی. کس کی؟ قرآن کی. یہاں جو واو ہے نا یہ قسم کا ہوتا ہے. عربی زبان میں واو بہت جگہ مختلف معنوں میں استعمال آتا ہے, اور جیسے آخری پاروں میں تو بہت ہی زیادہ نا, والدھا واللیل اذا سجا, یا والنازیات غرقا والناشطات نشتا. تو یہ سارے جو خالی واو ہوتے ہیں نا, یہ قسم کے لیے آتے ہیں. اور قسم جو ہوتی ہے یہ شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے. بعض دفعہ جہاں قسم کھانی ہوتی ہے اس کی گواہی کے طور پہ بھی واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیان کی ایک صورت ہوتی ہے جو شوہر اور بیوی کی آپس میں ناچاکی کی وجہ بس ہے, کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو کسی ایسے خلاف شریعت کام میں دیکھے, یعنی جس کو زنا کہتے ہیں, بالفعل اس کی شروعات نہیں بلکہ بالفعل جو زنا کا فعل ہوتا ہے, اب وہ بیوی اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی, نہ وہ اس کو رہنے کا حکم ہے, اب وہ کیا کرے, دوسروں کو بتائے گی تو اس کو کوڑی پڑیں گے. تو اس صورت میں پھر شوہر اور بیوی کے بیچ میں لیان کروایا جاتا ہے جو حکمران کے سامنے ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ شہادت ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تین آیات میں ایک بڑا خوبصورت میسج دیا. کیا؟ والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن کی. یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا قرآن کی قسم, کیا ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں قرآن کی؟ بعض لوگ بچوں کی قسم, بیٹے کی قسم, پوتے کی قسم, دودھ کی قسم, پوت کی قسم, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک آسان سا اصول یاد رکھنے کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قسم کھائے وہ سچی قسم کھائے, یا چپ رہے, خاموش رہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بولے گا تو پھر جھوٹی قسم ہوئی تو بہت زیادہ پکڑ ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ باپ دادا پوتے ان کی, یعنی کسی بھی چیزوں کی قسم ہم نہیں کھا سکتے, کیونکہ قسم کھانا گویا کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے. صرف قسم کھائی جا سکتی ہے تو کس کی کھائی جا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہیں. جیسے اب قرآن کی قسم کھانے کا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی, لیکن چونکہ یہ تفسیر کا سیشن ہے تو آپ اس کو بعد میں انجوائے کریں گے اگر ابھی نہ بھی سمجھ سکے. یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے میں بول رہی ہوں نا, تو اب یہ میرا بولنا میرا کلام ہے, تو یہ میرا ایک کام ہے نا. اسی طرح یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. جیسے مثلا ہم اللہ کی مخلوق ہیں نا, پہاڑ اللہ کی مخلوق ہیں, آسمان اللہ کی مخلوق ہیں, سورج چاند مخلوق ہیں, ان کی ہم قسمیں نہیں کھا سکتے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے چاند کی قسم, سورج کی قسم, وہ اللہ نے کھا لی, اس کی مخلوقات ہیں, وہ جو مرضی کرے. ہم کھائیں گے تو یا تو اللہ کی قسم, یا پھر اللہ کے کسی فعل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں, لیکن دو شرطیں. پہلی بات ہے کہ سچی قسم ہو, کیونکہ جھوٹی کھائیں گے تو بہت بڑا وبال آئے گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس لیے کھا رہے ہیں. لیکن پسندیدہ اور مستحسن عمل کیا ہے؟ کہ قسم نہ کھائی جائے. اگر کوئی قسم کھا لے, جھوٹی قسم کھائے گا تو گناہگار ہوگا, توبہ کرنی چاہیے. قسم کھائی اور اس کو پورا نہیں کر سکا, اس کا کفارہ سورت مائدہ میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس کو کھانا کھلانا پڑے گا, تین روزے رکھنے پڑیں گے, یا غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. تو یہاں فرمایا والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن پاک کی. کیا؟ انک لمن المرسلین. یہ ہے پہلی بات جو اس قسم بات بتائے گی. جہاں کہیں بھی قسم کھائی جاتی ہے نا, اس کے آگے اس کا جواب ضرور ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی قسم, تو آپ فوراً پوچھیں گے کیا, اس کے بعد میں کہوں گی نا میں وہاں گئی تھی یا میں وہاں نہیں گئی. یہ جو اگلی بات ہوتی ہے یہ لازمی ہوتی ہے نا قسم کے بعد, اس کو جواب قسم کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد کیا کہا کہ انک لمن المرسلین, آپ واقعی رسول ہیں. دوسری بات, علی صراط مستقیم, آپ سیدھی راہ پر گامزن ہیں, یعنی آپ امی تھے, آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, لکھنا پڑھنا نہیں جیتے, اس کے باوجود اتنا پیارا کلام بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے جو موجود ہوئے, اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج بھی دیکھیے کہ لوگ سب سے زیادہ شبہ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر ہی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں مرد جو ہیں یا فلاں, وہ حدیث کو نہیں مانتے. اچھا جی, پھر اب حدیث کو نہیں مانتے تو اب میں کیا کروں؟ کیا آپ نے آج کے دور میں یہ سنا ہے مسئلہ, کہ آج کے دور کا جو سب سے بڑا ایک شوشہ ہے نا, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ سے نکال دو. آپ کی ذات جو ہے نا, اس کو مشکوک کر دو. کبھی آپ کی 11 شادیوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, مکہ والوں نے بھی یہی کچھ کیا. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تھے نا, تو لوگوں کی دشمنی پیغام سے تھی. ان کو وہ پیغام نہیں پسند تھا جو آپ لائے تھے, لا الہ الا اللہ کا, لیکن اللہ کے نبی سے ان کو محبت تھی کیونکہ چچا تایا خاندانی رشتہ داریاں بھی تھیں. لیکن اس کے برعکس جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کا مقابلہ جو تھا یہود سے ہوا, اور یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے. اب ہر دور میں یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ مانا, یا آپ کی طرف سے آئے پیغام کو نہ مانا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, دیکھو انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ آپ کو بہت جھٹلائے تو آپ کو بار بار لگتا ہے شاید میں ہی غلط ہوں. مثلا اگر آپ کہیں جائیں, مثال دے رہی ہیں ایک سمجھنے کی بات ہے, جیسے آپ کہیں جائیں اور آپ کوئی کپڑے پہن لے, کوئی ایک آئے آپ کے یہ کیا پہن کے آئی ہو, آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اس نے جیلسی سے یہ بات کہہ دی. پھر دوسرا بھی اٹھے وہ یہی کہہ دے, یا کوئی کہ اچھا آپ تمہارا رنگ بڑا کالا لگ رہا ہے, آپ کہیں گے ایسے ہی کہا اس نے. پھر دوسرا بھی یہ کہ, پھر تیسرا بھی کہ, تو آپ کو ایک دم شبہ پڑے گا نا کہ شاید پھر میرے ساتھ آج کوئی گڑبڑ ہے. ایسے ہی ہے نا, بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی کو جھٹلانے لگتے ہیں نا, اس کی بات کو ایک جھٹلائے دوسرا جھٹلائے, تو واقعی انسان کو شک ہونے لگتا ہے اپنے بارے میں کہ میں واقعی جھوٹا تو نہیں, شاید میں غلط کام تو نہیں کر رہا. تو اسی پہ کہا نہیں انک لا لمن المرسلین. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ حق کی طرف آتے ہیں نا, دین کی طرف, تو معاشرے کے اندر وہ دین نہیں ہوتا جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آنے بھی والا ہے. بعض دفعہ آپ کوئی ایک نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بہت شکر اللہ کا, اللہ نے میری آنکھیں کھول دی, اس عمر میں پتا چلا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اب آپ خوشی خوشی اس پیغام کو سن کے اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو جھٹلانا شروع کرتے ہیں, یہ تم کس باتوں میں آ گئی, یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا. تو جب بہت سارے لوگ کسی چیز کو غلط کہنے لگتے ہیں نا, تو ہمارے بھی دل میں یہی شک آنے لگتا ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, آپ یقین رکھیں کہ علی صراط مستقیم آپ سچے ہیں. آج ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے, جب انسان قرآن کو کھولتا ہے نا تو ایک نئی دنیا آتی ہے, ایک نیا پیغام سامنے آتا ہے. اس وقت محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ میں جو زندگی آج سے پہلے گزار چکا وہ بالکل مختلف تھی. آپ خود چیک کریں اپنے آپ کو, جب آپ نے پہلی دفعہ اللہ کا کلام سنا یا شروع شروع میں آپ نے سننا شروع کیا, تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ہماری تو ہر چیز ہی غلط ہے. ہم تو بڑے اچھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے, لیکن ہمارے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کوئی آئینہ دکھا دے, آپ عام طور پر ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جب سامنے آئینہ آتا ہے تو آپ کو اس میں اپنے کتنے ہی نقص, کتنے ہی عیب دکھتے ہیں. قرآن بھی ایک آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کو کہ آپ غم نہ کریں, آپ بالکل صراط مستقیم پہ ہیں. اور تنزیل العزیز الرحیم, یہ کتاب تو غالب و رحم کرنے والے کا نازل کیا ہوا ہے. آپ رسول ہیں, آپ جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہیں, اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا. یا یہ نہیں کہا کہ تنزیل من اللہ, اللہ کی طرف سے نہیں, بلکہ کیا کہا, العزیز الرحیم, غالب و رحم والے کی طرف. اللہ تعالیٰ کا نام العزیز جو ہے نا, یہ چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے, عزت, قہر, قدرت اور قدر. عزت القدر ہوتی ہے کہ عزت کا, یعنی اللہ کا غلبہ بتایا گیا. دنیا میں دیکھیے کہ کسی بھی کتاب کو پہچانے تو اس کی تنزیل العزیز الرحیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غالب رحم کرنے والے کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. مراد کیا ہے اس سے, کہ وہ ذات جو بندے کے اوپر غالب بھی ہے, بندے کو عزت بھی دیتی ہے, بڑی عزت والی بھی ہے, قہر والی بھی اور قدرت والی بھی ہے. اب اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ آیا کیوں, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا اجداد ڈرائے نہیں گئے تھے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مکہ والے اتنی غفلت میں کیوں پڑے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا, کوئی پیغمبر نہیں آیا. اس دور میں تو لوگوں کے پاس کوئی نہیں آیا تھا, لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے. وہ پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پہنچا, آج ہم نے اس کو کیسے سمجھا؟ کیا آج ہم اس پیغام کو سن کے محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ قرآن آتا ہے؟ ہم صرف اپنے دلوں کی کیفیت کو ہی دیکھیں کہ جب ہمیں اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کا, سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نعمت ہے, یہ ایک دولت ہے جو ہمارے لیے اللہ نے خاص کر دی. ہم عموماً کہانیاں سننے کے عادی ہوتے ہیں, ہم بس دین کے نام پہ بھی بعض دفعہ وہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ مطلب انسان کے لیے فضائل کی, یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب, یہ کر لو تو اتنا ثواب, اس وظیفے کا اتنا اجر, اس کا اتنا اجر. لیکن جب سچا قرآن کھلتا ہے ہمارے سامنے تو اس وقت پھر انسان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا. اللہ نے انسان کو نبی کی صورت میں ایک رول ماڈل دیا. آپ خود چونکہ صراط مستقیم پہ تھے, آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھی, اور آج بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل تھے. آج اگر صرف امت مسلمہ کی موجودہ حالت کو دیکھ لیا جائے تو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں, اور جس صراط مستقیم پر وہ تھے ہم بھی اس پر ہیں؟ اور خاص طور پہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اس نبی کو بھیجا جن کو پہلے نہیں ڈرایا گیا تھا. آج کے دور میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. کئی سال ہو گئے ہماری امت کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کا مزاج نہیں رہا. اگر میں غلط کہوں تو آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں. ایک پچھلی پوری جنریشن یعنی 1900s کی جو سینچریز گزری ہیں اس میں یہ مزاج بن گیا کہ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ عورتوں کو تو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور گھر بیٹھو نماز پڑھو بچے پالو اور بہت ہوا تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کر لو, اور کچھ مخصوص صورتیں مخصوص آیتیں ان کے ورد کر لو. کوئی بیمار ہو جائے تو پانی پہ پھونک کے اس کو پانی پلا دو, کسی پہ سایہ ہو جائے تو کوئی آیتوں کے پتہ نہیں تعویذ بنا کے پہنا دو. لیکن وہ کیفیت کے لیے تنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون, اتنی پردرد قسم کی اپیل ہے نا اس میں کہ جب کہیں پیغام نہیں پہنچتا نا تو پھر وہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں. آج بھی امت غفلت میں, سوئی ہوئی امت, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کیوں. آپ راہ چلتے 10 لوگوں سے ذرا یہ پوچھ لیجئے کہ بتائیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد. ہر بندہ اپنی پسند کا مقصد لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں ہاں یہ مقصد تھا کہ نمازیں پڑھیں, یہ تو کوئی مقصد نہیں تھا. نماز تو مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے, وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے. وہ تو دن میں 5 بار میدان محشر میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قیامت کے دن ہم سے سوال جواب ہونے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے. اصل یہ مقصد نہیں, مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے. لی تنذر, نذر کا لفظ اس میں آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغ عنی ولو آیہ, ایک آیت اگر تمہیں پہنچ جائے اس کو بھی دوسروں کو پہنچاؤ. اتنا یہ ایک آنریبل کام تھا کہ اللہ نے انسانوں میں سے بہترین انسانوں کو چنا. آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کے لیول دیکھیں نا, سب سے اوپر انبیاء ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد صدیقین ہوتے ہیں, پھر شہداء ہوتے ہیں, پھر صالحین ہوتے ہیں. سب سے پیک پہ انبیاء کرام ہیں. اللہ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے اٹھایا. آج کے دور میں اگر کوئی اللہ کے پیغام کو خود پیش کرتا ہے یا اس کے راستے میں معاون بنتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے نبیوں والا اور اللہ کے نبیوں کے ساتھیوں والا کام کرتا ہے. یہ مقصد تھا اور اسی سے بچیں گے. آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں لوگ کتنے ہدایت سے دور ہیں. ایمان والوں کا نام چلے نہ لیں, وہ تو شکر ہے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, آپ نان مسلم تک کہاں پہنچے. اتنے لوگ ہمارے ارد گرد نان مسلم ہوتے ہیں, ہم کہاں ان تک بات لے کے پہنچے. اصل میں آئے بھی اسی لیے تھے, اور یہی کام کریں گے تو بچیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, ورنہ قریب ہے کہ تم دعائیں کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. آج لگتا ہے کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. آج انسانیت ایک عجیب ڈپریشن کا شکار ہے. دور سے لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں گے واہ کتنے خوش قسمت ہیں, ہائے ان کے پاس کتنا مال ہے, ہائے ان کے پاس کتنے بچے ہیں, ہائے ان کے پاس کتنے زیورات ہیں, یہ کتنے خوبصورت ہیں. لیکن قریب سے جب آپ دلوں کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو دل روتے ہوئے دکھیں گے, دکھی دل دکھیں گے. ایک خاتون تھی, کہنے لگی آپ نے سچ کہا کہ آج کل ماں باپ کی آنکھوں میں تو صرف آنسو ہی ہیں. آپ نے تو یہ بات کہہ کے میرا دل لے لیا, ایسی کسی درس میں کوئی بات ہوئی ہوگی بچوں کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ آج کے دور میں بڑھاپے کے اندر ایسی کیفیت آنے لگتی ہے کہ ماں باپ تو صرف بچوں کے لیے آنسو ہی بہانے والے رہ جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے غم اور طرح کے, بچے بڑے ہوتے ہیں آپ کے غم بھی بڑے ہونے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ہم نے اس پیغام سے رشتہ توڑا ہوا ہے. ہم غفلتوں میں پڑ گئے, ہماری زندگی صرف اپنی ذات تک گھوم رہی ہے. ہمیں غم اس بات کا کہ میرا گھر ہے کہ نہیں, میرے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئیں کہ نہیں, میرے فلاں, میرا شوہر, میرے بچے, میرے ماں باپ. ٹھیک ہے انفرادی سطح پہ جینا اچھا ہے, لیکن اصل جو انسانیت کی معراج ہے کہ وہ انسانوں کے لیے جیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو غفلتوں سے دور کرنے کے لیے کسی کو تو محنت کرنی پڑے, اور اللہ کا احسان ہوتا ہے اس گروہ پہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے چن لیتا ہے. آج کے اس گئے گزرے دور میں جو لوگ دین اسلام کو پھیلانے کی یا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے ان کا بڑا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا. سورہ فرقان میں بھی اتلی یقون للعالمین نذیرا. قرآن پاک میں عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ نذیر اور بشیر کی اکٹھی آتی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں صرف لتنذیرا کی بات ہے. نذر اور نذر کہتے ہیں شفقت سے ڈرانا. جیسے باپ بچے کو ڈانٹتا ہے نا تو اس میں محبت بھی ہوتی ہے, اس میں غصہ بھی ہوتا ہے, اس میں سختی بھی ہوتی ہے, اس میں نرمی بھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبیوں نے کوئی ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوایا, انہوں نے آ کے ہر وقت لوگوں کو یہ نہیں کہا اٹھو نمازیں پڑھو. نہیں, یہ تو آج ہماری حالت ہے. پہلے سوئے رہتے ہیں, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں, ان کو کیا سمجھانا, کوئی ادب کی ضرورت نہیں, کوئی ان کو تمیز نہ سکھاؤ. ذرا بڑے ہوتے ہیں جب ہماری بات نہیں مانتے پھر ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں مانتے, اور تھوڑے جوان ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اب یہ ہمارے گھر سے ہی جا رہے ہیں, اب یہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں سنتے, تمہارا بچہ ہے, تم تھوڑی اس کے بچے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماں کی نہ سنے یا باپ کی نہ سنے؟ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم وقت پہ اس کی کوشش کریں. آج ہماری زندگی میں اور تربیت کے اندر وہ رنگ نہیں دکھتا کہ جو ایک مسلمان کا رنگ ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ فہم غافلون, غفلتیں ہیں, پردے ہی پردے پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب نہیں پہنچی وہ غافل تو ہیں, جن کے پہنچی اور وہ پڑھ نہیں رہے وہ بھی غافل ہیں. کیا آج آپ کو نہیں لگتا, امت مسلمہ آپ کو لگتا ہے کہ غفلتوں میں؟ دیکھیے ایک شخص سویا ہوتا ہے نا اس کو جگانا آسان ہے, لیکن جو جاگتے ہوئے سوتا بنا جائے اس کو جگانا اور مشکل ہے. آج ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں اس بات کی دشمن ہمارے خلاف کیا پلاننگز کر رہے ہیں, ہماری ذات کو کیا خطرے ہیں. ہمیں یہ تو غم ہو سکتا ہے کہ ہمارا بزنس آج کل فلاپ ہو رہا ہے, ہمیں یہ تو فکر ہو سکتی ہے کہ ہماری فیکٹری جو ہے اس کی سیل کم ہو گئی. لیکن ہمیں عموماً مجموعی طور پہ امت مسلمہ کے حالات نہیں دکھتے. اسی چیز کو یہاں پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غفلتوں میں ہے. اللہ اکبر. اور یہی غفلتیں جو ہیں یہ نکالنی پڑیں گی کب؟ جب انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچے گا, ہدایت سے دور ہیں, عمل صالح سے دور ہیں. آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. کیا میں نے درست کہا؟ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آج انسانوں میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دیکھیں کہیں پہنچیں گے تو تب, جب ہمیں پتا ہوگا کہاں پہنچنا ہے. مثلا اگر آپ سب یہاں آئے ہیں ابھی, آپ کو پتا تھا نا کہ ادھر آنا ہے تو آپ پہنچ گئے. کوئی بھٹک گیا ہوگا, کوئی گلی دور گیا, کوئی دوسری روڈ پہ چلا گیا, لیکن چونکہ پتا تھا ادھر آنا ہے تو آپ آ گئے. بالفرض گھر سے ہم نکلتے اور ہمیں یہی نہ پتا ہوتا ہم نے جانا کدھر ہے, کس علاقے میں جانا ہے, کس گھر میں جانا ہے. کیا آپ سارا دن بھی چل چل کے آپ یہاں پہنچ سکتے تھے؟ قطعاً نہیں پہنچ سکتے تھے. آج امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, دین کا کون سا کام کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس نماز پڑھتے جاؤ یہی دین ہے. ٹھیک ہے, بس نمازیں پڑھتے جاؤ اسی لیے دنیا میں بھیجا. کوئی کہتا نہیں بیٹھ کے تبلیغ کرتے جاؤ تو اس لیے گئے. کوئی کہتا نہیں جہاد کرو پھر دین ہے. اصل سچا اور خوبصورت اسلام نظر ہی نہیں آتا. اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت کام کے لیے بھیجا تھا, ایک دفعہ ہمارا اس کتاب سے تعلق جڑ جائے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ فہم غافلون, وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب انسان علم سے اور ہدایت سے دور ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی میں غفلت آتی ہے. آزما کے دیکھ لیں, آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا آپ غافل ہو جاتے ہیں. بیکار سونا, خوب سونا, آپ نیند جتنی بڑھا لیں, آپ کھانا جتنا بڑھا لیں بڑھتا جائے گا. آپ پہننے اوڑھنے کا شوق بڑھا لیں. بعض لوگوں کو بازار کی کریو ہوتی ہے, وہ جب تک ہفتے میں ایک دو بار بازار نہ چلے جائیں ایسی آج دیکھتے ہیں کیا نیا آیا, اچھا ذرا دیکھتے ہیں کہاں سیل لگی ہوئی ہے, اچھا کہاں, ایسی ونڈو واچنگ کے لیے چل پڑتے ہیں. یہ غفلت کی نشانیاں ہوتی ہیں. ان کو اپنے وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا, اور جا کے جب گئے ہیں چلو اب آئے ہیں تو کچھ لے دیں, پھر بیکار چیز لے کے آ جائیں گے. پیسے بھی گئے, پھر گھر آئے دیکھا اب ضرورت نہیں, اس کو پکڑ کے کسی جگہ ڈال دیا, گھر میں ایسی ہونے لگا. اتنی زیادہ چیزیں آنے لگی جس کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ بھی پاس آنے لگی. عقل مند انسان کون ہوتا ہے جو غفلت سے جاگ کے اٹھتا ہے؟ وہ صرف اسی کام پہ توجہ دیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے اور جس کا اس کو فائدہ ہے. یہ کتاب ہدایت لوگوں کو ان کا مقصد یاد دلاتی ہے, اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اس ذات کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے, جو رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا دنیا میں انسانوں کو کہ جس کو ماننے سے انسانوں کا نقصان ہو. کوئی ماں اپنے بچے کا نقصان نہیں چاہتی, لیکن آپ بچوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہماری سب سے بڑی دشمن ہماری ماں ہے, نہ ہمیں کھیلنے دیتی ہے, نہ ہمیں یہ پانی میں جانے دیتی ہے. بچوں کا تو دل ہر وقت منمانیاں کرنے کو چاہتا ہے نا, ان کا تو دل کرے گا ہمیں سارے گھر میں چیزیں پلانے دیا جائے. اور اگر ان معصوموں کو ذرا زبان دے دیں تو یہ کہیں گے ہماری ماں بڑی ظالم ہے. لیکن ماں ظالم نہیں ہے, ماں کو پتہ ہے کہ یہ بچے کا نقصان ہوگا. اگر اس نے بجلی کی تار کو ہاتھ لگا لیا تو یہ پکڑا جائے گا. بالکل اسی طرح ہم انسان جب اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم سوچتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. دیکھو یہ چھوڑو کیا ہوتے ہیں اللہ کے حکم, میں دیکھنا ایسے کام کروں گا میں تو لکھپتی بن جاؤں گا, ہو گیا مان لیا اس کو لاکھوں مل گیا, اس نے کوئی ناجائز طریقے استعمال کی اللہ کی نافرمانی کے. آپ کا کیا خیال ہے وہ کامیاب ہے؟ اللہ ایسا بڑا خرچہ ڈالے گا اس پہ جس میں وہ سارے لاکھوں چلے جائیں گے, کوئی چور آئے گا چوری کر کے لے جائے گا, کوئی مقدمہ آئے گا وہ سارا گھر کاروبار اس میں چلا جائے گا. تو ہم کبھی بھی اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. اصل ہم سب کے بچنے کا راستہ ہے اور وہ کیا کہ ہم اللہ کی مان لیں. آ تو گئے دنیا پہ, اب اللہ کی نہیں مانیں گے تو پکڑے جائیں گے. جینے مرنے کے انداز دیکھیے, زندگی گزارنے کے انداز دیکھیے. مثلا جیسے ابھی غفلت کی بات ہوئی تو ایک یہ بھی تو غفلت ہوتی ہے نا کہ اللہ سے تو چلے ہم غافل ہوئے, ہم انسانوں کے حقوق سے غافل رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ہم اتنا طول دیتے ہیں. سگے بھائی بعض دفعہ کئی کئی سال تک نہیں ملتے, کہیں جائیدادوں کے جھگڑے, کہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارا رشتہ ہونا تھا انہوں نے رشتہ نہیں لیا, کہیں منگنی ٹوٹ گئی کئی کئی سال تک ناراض رہے. یہ غفلت ہے نا, بعض دفعہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاندانوں میں پھیک پڑ جاتی ہے کہ جس کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور یہ کہاں ہوگا جہاں علم نہیں ہوگا. سچائی آ جائے گا آپ فوراً سوچیں گے اچھا بھائی یہ میرے مقدر کی چیز نہیں تھی, یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں آ سکتی تھی, یہ میرے بیٹے کے نصیب میں نہیں تھی. بعض دفعہ دو بھائی بہنوں میں اس لیے ہوتا ہے یہ بیٹی تو میں نے لینی تھی, یہ میری بہن نے کیوں لے لی, جھگڑا شروع ہو گیا. یہ غفلتوں کے پردے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تمام چیزوں میں پڑنے کی وجہ کیا تھی, کیونکہ یہ ڈرائے نہیں گئے. ماں انذرو آباہم, 2000 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے. یہ جو بیچ کا وقت تھا نا, جو خاص طور پہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا, اس کو زمن الفترہ کہتے ہیں. وہی نہیں آئے, کوئی نبی نہیں آیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ اپنی مرضی میں چلے گئے, اور ان کا حال کیا ہوا کہ وہ غفلتوں میں گئے. 360 بت تھے خانہ کعبہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے. ہر قبیلے کا ایک اپنا بت تھا. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, ان میں سے اکثر کے بارے میں اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون, کوئی ایمان نہیں ان کے نصیب میں. یہ کون سا قول ہے؟ یہ وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دعوے میں کہا تھا کہ تو جن کو مرضی بہکا لے, لیکن میرے کچھ بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گا, اور کچھ بندے ہیں جو واقعی جہنم میں جائیں گے. لام لان جہنم من الجنت والناس اجمعین, کہ البتہ ضرور میں بھروں گا انسانوں اور جنوں سے جہنم کو. سورہ سجدہ 13 میں بھی آتا ہے ولکن حق القول منی, اور لیکن ثابت ہو گئی بات میری طرف سے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا, تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ تھے ان کو دیکھ کے ہنستے تھے, بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آدم ہے. کہا دائیں طرف کون ہے؟ کہا یہ ان کے وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی, ان کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں. اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو کون ہے جو جہنمی, ان کو دیکھ کے روتے ہیں. کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی اولاد کی چھانٹی کرو, سارٹ آؤٹ کرو ان کو. کہیں گے اللہ تعالیٰ کس تناسب سے؟ کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دو اور 1 کو جنت میں ڈال دو. 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا. ذرا ہم سوچیں ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, شاید ہم 1000 لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے ٹوٹل. نام لکھنا شروع کر دیں, چند 100 لوگوں کو ہم پورے دنیا میں جانتے ہوں گے, جس میں رشتے دار بھی ہیں, جس میں ملنے والے بھی ہیں. ہر 1000 میں سے صرف 1 جنت میں جائے. صحابہ کرام تو اتنا گھبرا گئے, ڈرنے لگے, کہ پھر اللہ کے نبی نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ غم نہ کرو, یاجوج ماجوج بھی اسی میں سے ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے اندر سے ہمارا کام کہاں ہوگا؟ محنت کرنی پڑے گی نا, کوشش کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, جن کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ نہیں لائیں گے, یعنی وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے کان بند ہو چکے ہوتے ہیں. آپ پیار سے بات کریں, آپ محبت سے بات کریں, آپ غصے سے کریں, آپ سختی سے کریں, ایسے لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے, کانوں پہ غلاف ہے. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو گناہ کر کر اپنے آپ کو ڈھیٹ کر لیتے ہیں؟ اور ایک دن میں یہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے کالا, توبہ کر لیتا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرتے ایک اور گناہ گناہ, اتنے نقطے لگتے جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور فرما یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی, نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کبھی کسی ایسے شخص سے اللہ نہ کرے کہ آپ کا واسطہ پڑے, اگر پڑ جائے تو اس کے لیے پھر آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور اس بندے کی ہدایت کے کوئی اسباب کا انتظام کیجئے. وہ لوگ پھر نصیحت سے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یعنی انسان جتنے مرضی میٹھے بول بول لے, جتنا مرضی پیار کر لے, کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سٹبن ہو گئے, یہ ڈھیٹ ہو گئے, یہ نہیں سنیں گے, ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کا درد کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. اور ان ڈائریکٹ قسم کی تعلیم تربیت کا انتظام کرنا, کیونکہ جب ایک چیز اتنی حد تک سخت ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کو اوپر سے تھوڑا بھی ماریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, ڈھیٹ بنانے لگتا ہے. اب آگے وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں لوگ سن کے نہیں سنتے, ایسی کیا کیفیت ہے کہ حق بات, اچھی بات پیار سے محبت سے بھی ان کے سامنے کی جائے پھر بھی نہیں مانتے. اس کی بڑی وجہ تکبر ہے, اپنے آپ کو بڑا جاننا, جس کا تذکرہ آگے کیا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال دی ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں, لہٰذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدم ومن خلفہم سدم فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک ان کے پیچھے, اور ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے وہ وجہ توک. یہ کون سا توک ہے؟ تکبر کا. کبھی آپ نے کسی انسان کو جو کمر کی درد کا مریض ہوتا ہے یا جیسے مہرے جس کے خراب ہوتے ہیں گردن میں کالر پہنے دیکھا ہوگا؟ اتنا بڑا کالر ہوتا ہے کہ گردن جو ہے وہ اس کی ہل نہیں سکتی. جہاں بھی ان کو جانا ان کو پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ جب سوتے میں ہماری گردن میں بل پڑ جاتا ہے, صبح اٹھے تو بالکل اٹھا نہیں جاتا, ایک خاص جگہ پہ گردن ٹک جاتی ہے اور ذرا اس سے مختلف جگہ پہ رکھیں تو درد ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ سخت کیفیت ہے ان لوگوں کی جن کی گردنوں میں توک پڑ چکے. اب ایک تو یہ وہ توک ہے نا کہ جو بندہ کبر کا شکار ہے, جو اپنے آپ کو کہاں لگا رہا ہے جہاں اس کو نہیں لگانا چاہیے تھا. دوسری اس کے اندر وہ کیفیت ہے جو باپ دادا کی تقلید. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں, نسل در نسل. اب لوگ جب قرآن سے دور ہوئے اس کی جگہ لوگوں کے افکار آئے, لوگوں کے لکھے ہوئے کتابیں آ گئیں, خاندانوں کی باتیں آ گئیں. ہمارے تو باپ دادا بھی یہ کرتے تھے, لو میری ماں یہ کرتی تھی. مثلا اگر میں نام لوں نا تو کچھ نام سن کے آپ فیملیئر ہوں گے. مثلا اگر کسی کو آپ دیکھیں وہ کنڈے بھرتی ہیں, رجب کے مہینے میں خاص کچھ کھانے پکا کے بانٹتے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ دیکھیں اس کی کیا دلیل ہے, تو کہیں گے میری ماں کرتی تھی. لو بھلا میری ماں غافل تھی, لو میری تو ساس کرتی تھی, تو اب تم مجھے کیسے روکتی ہو. یہ جو جملہ ہے نا لوگوں کو حق سے بہت دور کر دیتا ہے کہ میرے بڑے کرتے تھے میں کیوں چھوٹوں. اور یہ جملہ بعض دفعہ انسان کے جنت میں جانے کی رکاوٹ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا یہی جملہ ان کو جہنم میں لے گیا, جنت سے محروم کر کے, کہ مرتے دم جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو طالب آپ کلمہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے میں آپ کے لیے دعا کر سکوں گا, آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, آپ میرے سے اتنی محبت کرتے تھے. یہ دو ہی تو باتیں رہتی ہیں نا اللہ کے بعد, یا نبی سے محبت یا اس کے مشن میں مددگار ہونا. کہا صرف کلمہ پڑھ دے. قریب تھا کہ ابو طالب جو تھے وہ کلمہ پڑھ دیتے, لیکن ان کے رشتے دار پاس بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل جیسے اور باقی لوگ, کہنے لگے ابو طالب مرتے دم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دو گے؟ کیا تم باپ دادا کا دین چھوڑ کے بچے کی بات مان لو گے؟ بس اس بات نے اس کو آر دلائی اور آخری جملہ جو کہہ کے گیا وہ کہنا علی دین عبد المطلب, میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں. اور جب اس نے یہ جملہ کہا اللہ کے نبی وہاں سے یوں اٹھ کے گئے جیسے اس کو پہچانتے ہی نہیں, وہ کفر پہ مر گئے. اور لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا ابو طالب کو اسلام سے جو ان کی ہمدردیاں تھی یا آپ کی وجہ سے ہی چلے اسلام کی مدد کرتے تھے, کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہا کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا, وہ عذاب کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی شدت کی وجہ سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا اور وہ شخص ابو طالب ہوں گے. آپ ذرا سوچیے, فہم مکمہون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اغلال ڈال دیے. اغلال غل کی جمع ہے جس میں ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے, اور اذقان جو ہے یہ ذقن کی جمع ہے, اناق انق کی جمع ہے, گردن کو کہتے ہیں. اور مکمہون کا لفظ جو ہے قاف میم خاص سے ہے, گیہوں جو پکنے سے لے کر ذخیرہ کرنے تک پانی ہی میں رہنے دیا جاتا ہے، وہ گیہوں جس سے ستو بنایا جاتا ہے۔ عرب لوگ جو تھے خشک ستو کو پھانگ کر اوپر سے پانی پیتے تھے۔ اور مقمہون وہ شخص جس کے اندر ستو جا رہا ہو۔ مقمہ کہتے ہیں وہ اونٹ جو پانی سے سیر ہو کر گردن کو اوپر اٹھا لے۔ کبھی دیکھے پانی پی کے جب وہ پیتے نا پھر گردن پوری اوپر کرتے ہیں تاکہ وہ نالی میں سے پانی گزر کے نیچے جائے، اس کیفیت کو مقمن کہتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے کی جب باگیں کھینچی جاتی ہے تو اس کا سر بھی اوپر اٹھتا ہے، تو یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا منظر کھینچا ہے متکبر لوگوں کے، جن کی گردنیں اوپر رہتی ہیں، اتنے اکڑے ہوتے ہیں گردن جھکتی نہیں، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، رکوع میں نہیں جانا پسند کرتے، یہ اکڑ کی وجہ سے کھینچے ہوتے ہیں۔ ان کا حال حلیہ، ان کے کپڑے، ان کا لہجہ، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں، یعنی یہ ان کے ڈھیٹ پن اور ان کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے ہدایت سے دور ہو چکے ہیں کہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ اور اب دیکھیے کہ بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ خاندان پرستی ہوتی ہے، برادری، لوگ کیا کہیں گے، لو اب میں اس کو چھوڑ دوں، اب میں وہ کروں۔ آج بھی دیکھیے شادی بھی آتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہونے لگتا ہے، جان بلب آئی ہوتی ہے، خرچے پانی سے تنگ ہوتے ہیں، پھر بھی رسمیں کرنی ہے، کیا جی یہ تو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اتنے لوگوں کو بلا کے مہندی کا کھانا نہ کھلایا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، اور اگر ہم نے 100 جوڑے جمع نہ کیے تو لوگ کہیں گے اس نے تو جہیز ہی نہیں دیا، اور اگر 100 تولے سونا نہ دیا تو بری نہیں آئی۔ یعنی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو ہم سے بھی کمزور ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر کسی بندے کے دل میں لوگوں کا خوف ہے نا تو صرف لوگوں کی وہ کیفیات سوچے جو اس کے اپنے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، ہم کتنے کمزور ہیں۔ اس وقت ہم سب کے سامنے بڑے اچھے کپڑے پہن کے بڑے اچھے نائس صاف ستھرے لگے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحے دن میں ایسے آتے ہیں کہ وہ انتہائی گندی جگہ پہ بیٹھتا ہے، ناپاک۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ کیفیت بندہ کسی کے سامنے کھولنا پسند کرتا ہے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوگا پھر بھی اپنی گندگی خود ہی صاف کرے گا۔ کبھی کسی بندے کا خوف آپ کو مجبور کرے نا اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے، تو فوراً سوچے یہ میں اس سے ڈر رہی ہوں جو خود اتنا کمزور ہے، اتنے پیارے مالک کو چھوڑ رہی ہوں، اس کی نافرمانی کر کے میں اپنے جیسوں کو راضی کروں۔ یقین کریں ایسے لگے گا لوگ آپ کی نظروں سے گر کے سائڈ پہ چلے گئے۔ اور جہاں لوگوں کے ڈر سے آپ اللہ کو ناراض کریں تو سوچئے پھر وہ ذات کیا کر سکتے، لوگ ہمارا کیا بگاڑیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، دھمکیاں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، کوئی شوہر ہے تو گھر سے نکال دے گا۔ مثال دے رہی، انتہائی کیفیات صحیح ہو سکتی ہیں نا، لیکن ذرا سوچیے اگر اللہ ناراض ہو جائے، ہمارا سانس اکھڑ جائے، کھاتے کھاتے ہمارے منہ میں لکما چلا جائے، ہم چل رہے ہیں ہمارا پاؤں مڑے، ٹانگ دوری ہو، فریکچر ہو جائے، وہ ذات کتنی قادر ہے جس سے ہم بے نیاز ہو کے بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار رکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے تو مجھے اتنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہے، پیچھے بھی اس کے دیوار ہے اور بالکل اس کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ خوف آتا ہے سوچ کے، کوئی گھر میں کوئی پتلی سی جھیر ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو چیز لینے جائیں اور آپ اندر پھنس جائیں، ہمارا تو حال یہ کہ ذرا کلوزٹ میں بھی بند ہونا پڑے تو اس سے بھی لوگوں کو خوف آتا ہے، کہاں اتنی پتلی دیواریں، یہ کون سی دیواریں؟ یہ تعصب کی دیواریں، یہ آج کے نور میں آپ کہہ لیں یہ فرقہ پرستی کی دیواریں، یہ تو ہمارا مسلک نہیں، یہ تو جماعت نہیں، یہ ہمارا گروہ نہیں، نہ کچھ پتا، نہ کبھی سنا، نہ دیکھا، حق کہہ کے صرف چند نام مشہور کر دیے، فلاں تو وہابی، فلاں تو جی آپ کو کوئی پتہ نہیں کیا بنا دے گا، اور فلاں تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیا تھے؟ نہیں، آپ نے کبھی سنا نہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی تعصب کی اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں کہ حق سمجھ ہی نہیں آتا، خود سے نماز بھی نہ پڑھنی آتی ہو، خود شاید قرآن پاک کی کچھ 4 آیتیں بھی ترجمے سے نہ آتی ہوں، صرف لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو دلیل بنا کے خود بھی حق سے رک جانا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فاحشی نہ ہم، پردے ڈال دیے ہم نے ان کی آنکھوں پہ، فہم لا یبصرون، ان کو پھر ہدایت نہیں دکھتی، ان کو وہ اچھی بات نہیں دکھتی، وسواؤ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے تم پر ان کو ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ اس حد تک پہنچ گئے تعصب میں اور مخالفت میں اور ایک دوسرے کی ضد میں، اب یہ نہیں مانیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو خود کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، انٹلیکچوئل، بحث کرتے ہیں؟ ایک شخص ہے اور وہ حدیث کو نہیں مانتا، کیا خیال ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتے؟ وہ بیوی کو کہتے تم نماز نہ پڑھو، قرآن میں نماز کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے تم نے پڑھا قرآن؟ 700 بار دفعہ نماز کا ذکر نہیں، وہ تو صلات ہے، اور صلات تو بس ایسے ہی بیٹھ کے تسبیح کرنے کو کہتے ہیں. تو بھائی جو اللہ کے نبی نمازیں پڑھ کے گئے، نہیں رات کا ایک کثیر حصہ کھڑے ہونے سے آپ کے قدم سوج جاتے تھے، وہ کیا تھا؟ نہیں حدیثوں کو ہم نہیں مانتے. گویا کہ اس بندے سے بڑے کی غلط بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس طریقے کی باتیں پیش کر دینا، اپنے آپ کو اتنا انٹلیکچوئل سمجھنا، آج کے دور کا یہ فیشن ہے کہ تم دین کو اس طرح ریجیکٹ کرو کہ لوگ اس سے کیا تعلق؟ نماز، نماز تو دل کی ہوتی ہے، پردہ، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. اچھا جی، اور کیا بات رہے گی؟ سود، وہ آج کے دور میں تو آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو پھر گھر تو لینا ہی پڑے گا، اور کاروبار میں تو اب چلتا ہی نہیں ہے. اچھا جی فلاں کام، مثلا یہ کیا کریں؟ نہیں نہیں یہ تو اب اللہ کے نبی کر نہیں سکے، اب ہمیں تو آج کرنا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اپنی مرضی کے رنگ بھرنا چاہتے ہیں دین میں. آپ دیکھیں یہ آپ کا گھر ہے نا، مثلا کوئی آپ کی مرضی کے بغیر یہاں سے کرسیاں میز سب چیزیں اٹھا کے رکھے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تھوڑا بہت آپ برداشت کر لیں گے، کوئی جا کے کچن کے سارے برتن نکال کے باہر رکھے، پھر اپنی مرضی سے ادھر ادھر رکھے، آپ پسند نہیں کریں گے. آپ کے پکے ہوئے کھانے میں کوئی جائے اور 2 چمچ نمک کے اور ڈال دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں، تم اپنی پسند کے کام کر رہے ہو؟ کوئی برداشت نہیں کرتا. کوئی شخص پینٹنگ کر رہا ہے، آپ جا کے اس کا برش لے کے اپنی مرضی سے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دے، کوئی پسند نہیں کرے گا. کیا اللہ کے دین میں ہم جو مرضی کرنا چاہے؟ اللہ نے ایک دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے دین پورا کر دیا، دیٹس فنش، ختم، ختم ہو گیا. اور اس کا نام بھی رکھ دیا اسلام. کوئی حنفی نہیں، کوئی شافی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی وہابی نہیں، تمہارا نام بھی رکھ دیا ہوا سماکم المسلمین، کہ تم مسلمان ہو، بات ختم. اللہ کا نبی پیغام دے گیا، پیغام پورا ہو گیا، اس کے اندر آ جاؤ گے تو دین ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا، ہم اپنی مرضی کے کام کریں گے. بھئی اللہ کے نبی نے کیے تھے؟ نہیں، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملا. ایک دفعہ ایک عورت سے میری بات ہوئی، پہلے کی بات ہے، کوئی بات کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانے کی بات ہو رہی تھی، میلاد النبی کے نام سے یا کچھ ایسی کہہ رہی تھی. میں نے کہا مجھے تو سیرت میں کہیں نہیں ملا، میں نے تو الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ کئی دفعہ پڑھائی بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنی برتھ ڈے کی ہو؟ کری نہیں نہیں، ان میں تو بڑی انکساری تھی، وہ بےچارے اپنے آپ کو تھوڑی خود مناتے. یہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطلب بڑے عاجز مزاج تھے، تو اپنی سالگرہ انہوں نے نہیں منائی. میں کہا ٹھیک ہے، ہو گیا، آگے چلے. 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ بن کے رہے، انہوں نے بھی نہیں منائی. کہے گی نہیں نہیں ابو بکر کو تو ایسے وہ کچھ ایسی بات کر دی ہوگی. حضرت عمر نے کیوں نہیں منائی؟ بھائی 10 سال ملے تھے، عمر جیسا شخص کس سے ڈرے گا؟ اگر میلاد النبی ملانا اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل ہوتی یا آپ کی طرف سے ایک سفارش کا ذریعہ ہوتا تو ان کو خیال نہیں ہے. ابو بکر کا دور گیا، عمر کا گیا، حضرت علی کا گیا، حضرت معاویہ کا گیا، اتنی صدیاں گزرتے گزرتے. یہ آج سے کوئی 100-200 سال پہلے کی یہ بدعت جو شروع ہوئی، آپ کہتے ہیں یہ سارے آپ کی محبت کے بغیر دنیا سے چلے گئے، ہم ہی محبت والے آ گئے. ذرا سوچیے. اور شیطان، وہ لوگ جو دین کی طرف نہیں آتے نا، ان سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا ان سے پریشان ہوتا ہے جو دین کی طرف آتے ہیں اور صحیح بات سیکھنے لگتے ہیں. جس کے سامنے قرآن کھل جائے گا نا، شیطان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. کوئی بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے نا، شیطان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو پتا ہے اس نے کچھ اچھے کام کر کے کچھ اپنی مرضی کی بدعت بھی کر لینی ہے، مجھے اس پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. جو ہی قرآن کھولتا ہے نا، آپ دیکھیں سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف اسی وقت شروع ہوتی ہے. آپ گھر میں سارا دن نفل پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ وظیفے کریں، آپ بڑی بڑی تسبیحیں لے کے بیٹھے رہیں، آپ گٹھلیاں پڑھیں، آپ کے گھر والے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ایز اٹ از کہ ان کو کھانا پانی ملتا رہے. جو ہی آپ قرآن کی بات کریں گے نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرچیں لگ گئیں. وجہ کیا؟ یہ اندر سے کیفیت وہ والی ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں ایک بندے کے ہاتھ میں قرآن کھل گیا نا، تو بس سمجھ لو کہ میرا تو قابو اس پہ نہیں چلے گا. پہلے یہ خود بدلیں گی، ایسے ایسے بچوں کو بدلیں گی، پھر آخر گھر کا ماحول بدلے گا، میرا تو سارا پلان خراب ہو گیا. یہ چیز وہ برداشت نہیں کرتا. ایسے وقت میں اگر کوئی ایک بندہ اس بات پہ جم جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان سے 1 سال نہیں. میں کہتی ہوں جس گھر کی خواتین قرآن کی طرف آ جاتی ہیں نا، بس لگا لیں حساب کچھ کم بیش کر کے، 2 سال کے بعد گھر کے دوسرے لوگ بھی آنے لگتے ہیں. شوہر اگر دور زیادہ 4-5 سال، 5 سال کے اندر وہ پورا گھرانہ اللہ کے حکم سے دین پہ آ جاتا ہے، اور ہر خاندان میں سے پہلے کوئی ایک شخص اٹھتا ہے. ہم بھی پیچھے کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ پورا خاندان اسی تعصب کی دیواروں میں تھا. ان کے گھروں میں سب پکتے تھے، 11ویں بھی پکتی تھی، کھانے بھی پکتے تھے، وہ اماموں کے نام کی سبیلے بھی دیتے تھے، گھوڑے بھی نکلتے تھے، اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت دیتا ہے، اور جس بندے کو ہدایت ملتی ہے لوگ اس وقت کہتے ہیں یہ منکر ہو گئے، یہ وہابی ہو گئے، یہ بے دین ہو گئے، یہ ایسا ہو گیا، بھئی تم کیسے کہہ سکتے ہو، مجھے اس کی دلیل دو. وہ ایک شخص جو پہلے شروع میں تھوڑی تھوڑی مخالفت کا شکار ہوتا ہے نا، بعد میں لوگ چپ ہو جاتے ہیں. یقین کریں ہر وہ بندہ جو آپ کے دین پہ آنے سے پریشان ہے نا، آپ انجوائے کریں، پہلے سے تیار رہیں، مت سوچیں کہ میں دین پہ آؤں گی تو لوگ کہیں گے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا. نہیں، کبھی نہیں کہیں گے، شیطان ان کے دل میں ایسے الٹے سیدھے سوال ڈالے گا، آپ نے کبھی نہیں ہوں گے. اور سب سے پہلے مخالفت اپنے گھر سے آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف آپ کا چچا ابو لہب، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سا دین ہے بھائی، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا، یہ 360 بت جو ہم نے جمع کیے ہوئے کیا یہ غلط تھے کیا، لات منات عزا یعوق یہ غلط تھے. ہر دور کا یہ کہانی، اس دور میں مٹی اور لکڑی کے بت تھے، آج کے انسانوں کی قبریں، ان کی درگاہوں کو لوگ کہیں گے، لوگ کہ ہماری ماں غلط تھی. بھائی ٹھیک ہے، وہ معصوم لوگ تھے، وہ بھولے تھے، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، ان کی مائیں بےچارے سیدھے سادے لوگ تھے، نہ ان کی زندگی میں اتنے گناہ تھے، نیکیوں کے نام پہ بھی جو کرتے تھے وہ بھی جو بھی کر پاتے ہوں گے اچھے ہی کرتے ہوں گے نا. لیکن جب کسی بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اس بات کی وجہ سے اگر وہ بات نہ سمجھے گا تو اس کے لیے ایک وبال ہوگا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دی کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک ایسی دیوار رکھی ہے اب نہیں سمجھیں گے. اور سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ہاں، کس کو آپ ڈرا سکتے ہیں؟ اس کا تذکرہ آیت میں آ گیا، انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب. یہ دو خوبیاں پیدا کرنی ہیں ہم نے اپنے اندر. کہا بے شک آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے. فبشرہ بمغفرت و اجر کریم. ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے. یہ ہیں وہ دو خوبیاں جو اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو امید ہے کہ صحت مل جائے گی. پہلی بات اللہ کا خوف، انسانوں کا نہیں، اللہ کا. اور کون سا خوف؟ بن دیکھے، اللہ سامنے نہیں ہے. اگر آج اللہ کی ذات ہمارے سامنے آ جائے نا تو ہم میں سے کوئی اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، تو امتحان ہی ختم ہو گیا. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے فوراً سجدے میں جانا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں نہیں جھکے تھے ان کی کمر تختے کی درخت ہو جائیں گی. پھر وہ روئیں گے، کہیں گے دنیا میں ہم نمازوں کی طرف بلائے جاتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے جبکہ ہم صحت مند تھے، آج ہم نہیں ہو رہے. رسوائی بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، پتھر کے سلے بن جائیں گے ان کے جسم. لیکن جو دنیا میں ڈرے ہوں گے وہاں ان کو پھر مغفرت کی خوشخبری ہیں. ڈرنا تو دنیا کا تھا، وہاں تو بشارتیں ہیں. واجر کریم. اور پھر وہ خوبصورت آیت ہے کہ جو ہم سب کے لیے اپنے محاسبے کی ہے، کہ انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم. بے شک ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں ریکارڈ کر رکھا ہے. تین باتیں اس کے اندر. پہلی بات ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہم سب کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئے جہان میں آباد کیے جائیں گے. آج یہ جو دنیا ہے نا، یہ آخری دنیا نہیں ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ اختیاری ہے. اصل اسلام کا خلاصہ بھی یہی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، امتحان کے لیے ہے، عارضی ہے. یہاں یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے. یہاں سے گزر کے آگے جائیں گے، وہاں ایک بہت بڑی دنیا ہماری منتظر ہے. دنیا میں جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، سنا، مقصد زندگی کو سمجھا، اس کے ساتھ جوڑا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. اور جنہوں نے اس دنیا میں اپنی مرضی چاہی، وہاں پھر ان کو اللہ کی ماننی پڑے گی. ہم سب دیکھیں، تین دفعہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تکرار سے کہا، انا پھر نحنو پھر نحیی. ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کل جب دوبارہ اگلی دنیا میں ہم جائیں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نا کہ بتاؤ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیا کر کے آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا، تمہاری دوڑ دھوپ کہاں تھی. ہم ساری دن کی روٹین بھی سنا دیں گے نا، یہ کرتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تو ختم ہوگی. ٹھیک ہے، وہ قصہ ختم، وہ دنیا کے میلے تھے، کھانا پینا سب ختم. یہ بتاؤ کہ تم نے آج کے لیے کیا کیا، کیا کر کے آئے ہو، کیا جمع کر کے آئے ہو. ہم اس دنیا میں ایک اگلے جہان کی تیاری کے لیے آئے تھے اور ہم بھول گئے. آپ دیکھیں, آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں نا, جاؤ مجھے کچن سے چمچ دو یا مجھے چھری دینا. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آتا ہے اور چھری لے کے آتا ہے, اور وہ وہاں جا کے کچھ اور ہی دیکھے اور وہاں کھانے پینے شروع کر دے یا کچھ اور ہی مستی کرنے لگے. آپ کو غصہ آئے گا, آپ کہے گا میں نے تمہیں بھیجا کس کام تھا اور تم کرنے کیا لگ گئے. یہی جملہ اگر ہم اپنے اوپر رکھیں, ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا اور ہم کر کیا رہے. کیا آج اس احساس کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے کہ ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے, ہماری زندگی ایک نئے سرے سے ہونے والی زندگی ہے. اگر یہ دنیا ہی ہوتی نا تو شکر تھا, مرتے مٹتی ختم, دی اچھی گزری بری گزری, کامیاب تھے ناکام تھے, آج مرے مٹی ہوئے کل دوسرا دن. جو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عائشہ, کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی چڑیا کو دیکھتے کبھی تنکے کو دیکھتے کہتے ہائے کاش میں چڑیا ہوتا اور مرتی اور بھولی بسری ہو جاتی, کاش میں ایک تنکا ہوتا جس کو لوگ توڑ کے پھینک دیتے اور مجھ سے میرا حساب نہ ہوتا. کیونکہ دوبارہ جینے کا تصور حساب کا تصور دیتا ہے. مردوں کو زندہ کرنا, ہم سب اٹھیں گے دوبارہ. اتنا ایمان رکھیں اس بات پہ جتنا آپ کو اس وقت اپنے یہاں بیٹھنے کا اعتبار ہے نا, اتنا اعتبار رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم سب نے دوبارہ ضرور اٹھنا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یہ وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو مختات بنا دیتی ہے. ہم لکھ رہے ہیں کہ کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. اس ایک آیت پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے, بہت ڈیٹیل سے اس میں بات ہوئی ہوئی ہے, واٹ آئی ایم لیونگ بہائنڈ, کتاب زندگی میں کیا لکھا, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جو اس دنیا میں نیکیوں کی صورت میں آگے بھیج رہے ہیں یہ قدم ہوئے, گناہوں کی صورت میں بھیج رہے ہیں یہ قدم ہوئے. یہ پچھلے ایک سے جو بات ہم لوگوں نے کہی سنی, یہ ہمارے لیے وہاں جا کے انشاءاللہ قدموں کی صورت میں, نیکیوں کے مجموعے کی صورت میں جمع ہو گئی. اور اگر 3 گھنٹے بیٹھ کے کوئی گناہ کی چیز دیکھی تو وہ بھی کل آخرت میں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. اس دنیا میں کیے ہوئے گناہ کل میدان محشر میں سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ بندے جو تھے یہ کام کر کے آئے تھے. اگر یہ ساز زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر کیا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انسان غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ آپ ایک لفظ بھی غلط اپنی زبان سے بول سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ میری بات لکھی جا رہی ہے؟ مثلا اگر میں بول رہی ہوں نا اور مجھے پتا ہو کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو کیا میں ایسے بیچ میں بیکار باتیں کروں گی؟ نہیں, مجھے تو غم لگ جائے گا کہ جو میں نے بولنا ہے وہ تو لکھا جائے گا, وہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے. اور جب اس کو دوبارہ وہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں اسے کتنے زیادہ لوگ اور میری اس بات کو سنیں گے, تو مجھے تو بڑا افسوس ہوگا اگر میں نے ایسا کیا. آپ لوگوں کو شادیوں میں دیکھا کریں, جب موویز بنتی ہیں ذرا کیمرے کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں, سیدھے ہو جاتے ہیں. کھانا کھا رہے ہوں گے تو بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہماری مووی بن گئی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم اس طرح بول رہے تھے. تو یہ احساس جو ہے نا, یہ انسان کو واقعی ایک سنجیدہ انسان بناتا ہے کہ ماں قدم ہوں اور وہ آسارا ہوں. یہ تو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ توجہ کرنے والی چیز ہے. ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ اثرات 3 طرح کے ہوتے ہیں نا, ہماری ذات سے ایفیکٹس کیا پڑ رہے ہیں. ایک ماں کا گھر میں ایک اثر ہوتا ہے, آپ بہو گھر میں لاتے ہیں اس بہو کا کردار آپ کے پورے گھر پہ اثر ہوتا ہے. کوئی چغل خور عورت گھر میں آ جاتی ہے, سارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بہت زیادہ ہمبل مزاج کی عورت گھر میں آ جاتی ہے تو اس سے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. ایک چیز کا اثر ہوتا ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دین پھیلتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ اور بھی زیادہ گناہ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں شوق سے. ہم میں سے ہر بندہ دنیا میں کچھ نہ کچھ پھیلا رہا ہے. کسی کی ذات سے فیشن پھیل رہے ہیں, کسی کی ذات سے بے حیائی پھیل رہی ہے, کسی سے فحاشی پھیل رہی ہے اور کسی سے نیکی کی بات پھیل رہی ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے, اچھے بھی پھیل رہے ہیں اور برے بھی پھیل رہے ہیں. دوسرا جو اثر ہوتا ہے قدموں کے ساتھ آسارا ہوں کا, وہ کیا ہے کہ ہم اپنے پرنٹس دے رہے ہیں. یعنی ہم جن کرسیوں پہ بھی بیٹھے ہیں, ہماری ان کرسیوں نے ہمارے پرنٹس لے لیے ہیں. کل قیامت کے دن یہ کرسیاں بولیں گی کہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا. ابھی تھوڑی دیر بعد شاید سب چیزیں مکس اپ کر دیں تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آپ کس کرسی پہ بیٹھی تھی, لیکن اس کرسی, اس کے نیچے کی زمین, اس کے نیچے کی 7 زمینوں نے آپ کے پرنٹ لے لیے. کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی کہ اللہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے اچھا کام کیا تھا. آپ کسی دوسرے کا جوتا پہن کے چلے جاتے ہیں, چلو میرا اچھا نہیں میں اس کا ہی پہن جاؤں, اس کو کیا پتا چلے گا. کسی جگہ مسجد میں تھے جوتے تھے, وہ جوتا جہاں جہاں آپ لگیں گے زمین کے ان ٹکڑوں نے پرنٹس لے لیے. کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ ناجائز جوتا پہن کے یہاں سے یہ گزری تھی. مجھے کل کسی کی بات میں نے سنی، یعنی میرے دل بھی خوش ہوا کہ ایمان جب زندہ ہوتا ہے تو انسان کو کیسے رہنمائی ہوتی ہے، کہ جب وہ نئے نئے کسی ویسٹرن کنٹری میں آئے تو کوئی جاب شروع کی، اور ایک دن میں غالباً کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں 3,000 کرون کماتے تھے، اتنی اعلیٰ پے تھی، کچھ اس طرح کا کام تھا تو اس کو وہ لیڈ کرتے تھے، پے بہت زیادہ تھی. تو اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ باکسز میں کیا ہے، اور وہ اٹھواتے کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ باکس ایک کے ہاتھ سے لے کے دوسرے کے ہاتھ میں دیا جا رہا تھا تو پتہ نہیں اس نے پکڑا نہیں یا کیا ہوا تو وہ نیچے گرا، اور جب نیچے گرا تو ایک دم چھن چھن کی آواز، اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے اندر شراب کی بوتلیں ہوتی تھیں یا کوئی ایسی چیز ہوگی، اور جب وہ گری تو وہ کینز کو ٹوٹے اور اس کی سمیل بیچ شروع ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سمیل ہے، جو کمپنی والے تھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں وائن ہوگی تو اس کی یہ سمیل ہے. انہوں نے کہا کہ وائن کیوں ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی کبھی جو سامان پیچھے ہمارے شپمنٹس آتے ہیں اس میں کچھ شراب بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں باہر پتا نہیں ہوتا کس چیز میں ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ لڑکا اس کا یہ کام، تو وہ سیدھا وہاں سے گیا اپنے آفس میں اپنے مینیجر کے پاس، اس نے اپنا چیزیں رکھی، کہنے کا مجھے آپ کی جاب نہیں کرنی. کہا بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ میں شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھوا بھی نہیں سکتا، میرے لیے یہ ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں کہ ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ جانے والا. اس نے 3,000 والی پے چھوڑ دی ایک دن کی. اس کے اونر نے کہا کہ تمہیں پتا یو آر میکنگ مور منی دین می، کہ تم میرے سے بھی زیادہ پیسہ بنا رہے ہو اس وقت اس کام میں، تو تم اتنی بڑی چیز صرف اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ اس میں کوئی شراب کے کارٹون ہو گئے؟ اس نے کہا میں اپنی کمائی میں یہ چیز شامل نہیں کر سکتا، کہ چاہے وہ بھول سے ہو. اور اس نے وہ جاب چھوڑ دی. اور اس وقت چھوڑنا آپ سوچیں کتنا بڑا امتحان ہوگا، جب انسان نیا نیا آتا ہے کسی ملک میں اور اللہ نے آج اس کو کہتے ہیں اس سے بھی اچھی جاب دی ہوئی، اتنا پیسہ اس کے پاس، یہ اللہ کے کام ہے. آپ کو کیا پتا؟ آپ شراب کی ایک بوتل اٹھاتے ہیں، جو لوگ ایسی چیزیں بیچتے ہیں رکھتے ہیں، آپ دیکھیں جہاں سے نکلتے ہیں آپ جتنی دفعہ اس کو کھولتے ہیں کارٹون کو، اس کو نکالتے ہیں، اس کو فریج میں رکھتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کے کاؤنٹر پہ جانی اس کو لینا، ایک ایک جگہ پہ پرنٹ لگ رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ بولیں گے کہ یہ ناجائز چیز اس کے ہاتھوں سے نکلی تھی. اب جن کا ایمان اور تقوی زندہ ہوتا ہے وہ تو رسک نہیں لیتے، اور جن کا ایمان کمزور وہ کہتے ہیں اب چھوڑو نا، اب کون اتنے پیسے کرے، پھر کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. نہیں، ماں قدم ہوا سارا. اور اثرات کی تیسری صورت ہماری اولادیں ہیں. ہم کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں؟ بچہ جو ہوتا ہے نا یہ ماں باپ کی نشانی ہوتا ہے، اثر کی جمع اثر نشانی کو کہتے ہیں. اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ بچوں کو نشانیاں کہتے ہیں، ہائے خود تو مر گئیں اور اپنی نشانی چھوڑ گئیں. بعض دفعہ بہو کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا ہو جائے، چھوٹے پوتے نواسے کو دیکھ کے ماں کا دل جل رہا ہوتا ہے. یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی کہ سوچو تم اپنے پیچھے کیا اثر چھوڑ کے جا رہے ہو. آپ کو پتا کہ مرنے والے پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا اس کے بارے میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک عورت کا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کہا کہ بڑی اچھی عورت تھی، اچھے اخلاق کی تھی، نیک تھی. تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ ایک موقع پہ گزرا تو لوگوں نے اس عورت کی برائی کی کہ بڑے برے اخلاق والی تھی، رشتے داروں کو تنگ کرتی تھی یا ہمسایوں کو برا سلوک کرتی تھی. تو آپ نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. کیا واجب ہو گئی؟ کہا پہلی کے اوپر جنت واجب ہو گئی لوگوں کی ان گواہیوں کی وجہ سے، اور دوسرے پہ جہنم واجب ہو گئی اس کے برے کردار کی وجہ سے. ہم اگر اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں تو ذرا سوچیں کیا پھر ہم وہی رہیں جو آج ہیں؟ ہم تو ایسے لگتے ہیں کہ جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہی کم ہے کہ ہمارا پیچھے جمع کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نظروں میں ہم کیسے ہو رہے ہیں. ہر خاندان میں آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ایک دم محبت کے احساس، تب پولائٹ، نہ کسی کی اچھی کرنے والے نہ بری کرنے والے، ہر وقت نرم دل. مجھے کسی بزرگ کی بات یاد آ گئی، وہ کہتی تھی میں جب رات کو سوتی ہوں نا تو میں تو اپنا دل صاف کر کے سوتی ہوں. بہو بیٹیوں کو بھی کہتی تھی کہ دیکھو میں نے اگر تمہیں کبھی کچھ ستایا ہو، کچھ کہا تو مجھے معاف کرو، میں رات کو سونے سے پہلے تمہیں معاف کر دیتی ہوں. اب کتنی اچھی ہوتا ہے. ہمارا حال ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی ایک بات بری مل جاتی نا ہم کہتے ہیں اس کو تو قبر کی دیواروں تک نہیں معاف کروں گی. یعنی ایک شخص کے جملے میرے کانوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو مرتے دم تک اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھوں گا، اگر تم لوگ زبردستی بھی مجھے ادھر پھینک آؤ گے تو میں وہاں سے بھی اٹھ کے آ جاؤں گا، میری تو لاش پہ بھی ان کو نہ بلانا. یہ باتیں کرنے کی، سگے بھائی کے لیے کوئی بندہ یہ بات کرے تو آپ سوچیے یہ دل کی سختی کی بات نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی دنیاوی وجہ سے، یعنی دین کا ایک معاملہ اور ہوتا ہے، یعنی کسی سے ناراض رہتے اگر دو بھائی 3 دن سے زیادہ تو ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. ہم اللہ سے تو معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب الوفا، کہ اللہ تو معاف کر دے, تو معافی کو پسند کرتا ہے اور خود دوسروں کو معاف نہیں کرتے. کل اللہ پوچھے گا نا کہ تم مجھ سے معافی مانگتے تھے, تم نے کسی سے معافی مانگی کہ نہیں مانگی. ایک جگہ آتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو اس کے اوپر, مجھے صحیح لفظ اس وقت حدیث کے یاد نہیں ہے, لیکن بہت بڑی اس کے اوپر عیب ہے کہ غالباً اس کے گناہ اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس شعور کے ساتھ جئیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں. اور یہ جو معصوم بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے کان جو ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں, یہ کل ہمارے اثرات قبول کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر آج انہی حالات میں ہماری دنیا سے واپسی ہو جائے تو آپ سوچئے کہ بچے کیسے تیار کیے ہوئے ہیں. کیا ہمارے بچے ہماری قبر پہ جا کے کوئی دعا کرنے والے ہوں گے یا ہمیں گانے سنے ہوں گے؟ زندگی بھر تو یہ ہماری بات نہ مانیں یا زندگی بھر تو ہم ان کی دنیا دیں, کل مرنے کے بعد کیا ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنیں گے یا ہمارے خلاف صدقہ جاریہ بنیں گے؟ یہ انسان کو سوچنا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب میں لکھ دیا. کل کی روشن کتابیں تو کوئی اور تھی, آج کی کمپیوٹر ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سکرین جو ہوتی ہے یہ کیا ہے, یہ روشن سکرین ہے. کل لوگ کہتے تھے کہ ریکارڈ کرنے کا مطلب کہ لکھو, ایک ایک چیز لکھو, کھاتے بنانے. آج آپ دیکھیے کلک کرتے ہیں, اس کو 10 دفعہ پرنٹ کر لیں, کاپی کر لیں, آپ ایک چیز کی 10 کاپیاں بنا لیں. اتنا آسان ہے. اور آخ صحیح نہ کلف حساس ہے, ہا سواد جا, کنکری اور پتھر کو کہتے ہیں. عرب لوگ جو تو کسی چیز کو گننے کے لیے کنکریاں استعمال کرتے تھے, کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کے آلات تو نہیں تھے جیسے آج ہم ہاتھوں پہ گنتے ہیں نا, 1 2 3 پوروں کے اوپر, اسی طرح وہ کرتے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہم سب کچھ رکھ رہے ہیں, تمہارا سب کچھ تم گن رہے ہیں, کر رہے ہیں. اب تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے تم خود سوچو. خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب والی زندگی بسر کرنی ہے. یہی مقصد تھا اللہ کے نبی کے آنے کا. اگر ہم اس کتاب سے تعلق جوڑے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ہمارے لیے بچنا بہت مشکل ہے. اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے موت کی صورت میں کھڑی ہے کہ اگر آج ہم اس کو محسوس کر لیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم ہنسیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, آخرت کی جو باتیں مجھے پتہ ہے نا, تمہیں اگر پتہ چل جائیں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رویا کرو. آج ہر وقت فن کا موڈ ہے, پارٹی, فن, یہ وہ, کھانا پینا, ایسے لگتے تھے جیسے زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے. ہر تھوڑی دیر بعد ہم کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں. آج کے بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بور. گھر میں بیٹھے ہیں تو بور, ٹی وی روز دیکھ رہے تھے وہی چیز, اب بور ہو گئے, یہ کھانا روز کھا کے بور ہو گئے. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں پکنک منانے آئے ہوئے ہیں, حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد اس سے بہت بڑا تھا. اگر اس کو ہم نے نہ سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کی وجہ سے مشکل پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پہ رحم کرے. جو قدم منہ میں بات ہوئی تھی, یا سارا ہم میں نیکی کی طرف ہمارے بڑھتے ہوئے جو قدم ہے, اثرات ہیں. کبھی ہمیں نیکی کی بات سننے یا سنانے کے لیے دور جانا پڑتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے اثرات بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا, تو مسجد نبی سے تھوڑے دور تھے, تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ جلدی مسجد پہنچیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو, تمہارے قدموں کے نشان بھی گنے جاتے ہیں. ان کے ایمان اتنے تھے, وہ دور ہوتے تھے, قریب ان کو فرق نہیں پڑتا تھا, انہوں نے جانا مسجد میں ہی ہوتا تھا. آج ہمارا حال کیا, ایک گلی دور ذرا مسجد ہو جائے یا دین کا کام تو ہم کہتے نہیں اب یہ ہم سے دور بہت ہے. نتیجہ کیا, ہم جا نہیں سکتے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں آپ کر دینا تو بعض لوگ یقین کرے دوسرے گھر میں جانے کی وجہ سے بھی سستی کرتے ہیں, اب کون جائے, اب چھوڑ دو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس راستے پہ لگا دے.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے, انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا, ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے, کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فال بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. چلیے ایک بار اب دوبارہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کو اس بستی کی کہانی پڑھ کر سنائیے جن کے پاس رسول آئے. لیکن کیا ہوا؟ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، جب وہ رسول ان کی طرف آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فَأَزْدَسْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے شخص کے ساتھ ان کو تقویت دی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یقیناً تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. یہاں سے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پچھلی قوموں میں سے کوئی گزرا ہوا واقعہ پیش کر کے کچھ لوگوں کی نصیحت والی باتیں جو انہوں نے اپنی قوم کو پیش کی، اس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو یہ مثال بیان کرو. لیکن اس بات کو سننے سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں وہ منظر اور وہ ماحول رہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی تھی، تو پھر بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. اور جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ مکہ میں لوگ اصل دین جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا پیغام وہاں پہنچا تھا اس کو چھوڑ چکے تھے، اور 313 بت مکہ کے اندر حرم میں رکھے جا چکے تھے. وہ گھر جو اللہ کے نام پہ بنایا گیا، جس کو آج بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں بتوں کی کثرت تھی، ہر طرح کا رواج اور برے کام لوگوں میں آ چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں جب بھیجا تو لوگوں نے ہمیشہ ہی کی طرح یہی کام کیا کہ آپ کی مخالفت کی. لوگوں کی ایک بڑی عجیب نفسیات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو ایسی بات کی نصیحت کرے جس سے ان کی پہلے سے مماثلت نہ ہو یا وہ کام وہ پہلے سے نہ کر رہے ہو تو لوگ خلاف ہوتے ہیں. تو لہٰذا بہت زیادہ سختیاں اور مخالفتیں کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اب ایک واقعہ بیان کیا. کون سی بستی تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، بستی سے مراد مصر کی بستی تھی، اور آنے والے جو دو نبی پہلے تھے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، جیسے کہ پیچھے تذکرہ پڑھتے ہیں. اور جو تیسرا شخص آیا جس نے ان کی حمایت کی، یہ وہی مرد مومن ہے جس کا سورت مومن میں ذکر ہے اور قوم فرعون میں سے تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ انطاقیہ نام کی ایک بستی تھی، روم میں واقع ہے، اور وہاں دو پیغمبر آئے اور جب انہوں کی بات نہ مانی گی تو تیسرے نے حمایت کی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، لیکن اصل بات کہ اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں. کوئی بھی تھی، مقصد کیا ہے؟ نصیحت کہ کیا کیا اور ہوا کیا. میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سچے دائی دین کی تڑپ محسوس ہوگی، یا حسرتن علی العباد، بندوں کے حال پہ حسرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے جب دین کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے جھٹلایا. پہلے کو جھٹلایا تو دوسرا نبی آ گیا، جب دوسرے کو جھٹلایا تو ایک تیسرا شخص آیا. روایات میں اس کا نام حبیب بھی آتا ہے. خیر خواہ شخص تھا، لوگوں ان کو جھٹلایا تو یہ آ کے ان کی حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تو بے شک تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مخالفت حد سے بڑھتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ انہی کے بیچ میں سے خیر خواہ بھی پیدا کر دیتے ہیں. عموماً دین کی طرف بلاتے وقت جب انسان اپنوں کی مخالفت کا شکار ہوتا ہے تو ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, اپنا دامن کھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے. تو لہٰذا انشاءاللہ جب یہ پورا واقعہ ہم ایک نظر میں سٹریچ میں گزار کے اپنے حالات سے اس کو ریلیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آج اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں تو ہمارا کیا عمل ہوگا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, قوم نے کچھ اعتراضات کیے تھے ان کو نہ ماننے کے. پہلا اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تم ہم جیسے تو انسان ہو, یہ کون سی بڑی بات ہے اگر رسول بن گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگا تھا قریش کی طرف سے, اگر اپنے آپ کو یہ نبی کہتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو ہم ہی جیسے انسان ہیں. ہر دور میں آپ دیکھیں کہ نبیوں کا بشر ہونا لوگوں کے لیے ایک عجیب آزمائش رہا. لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ نبی یا دین کا کام کرنے والے بھی انسان ہو سکتے ہیں. تو کہنے لگے پہلی بات ہے کہ یہ تم انسان ہو, ہم تمہاری بات کیوں مانیں. بات ہوتی کوئی نبی کی بجائے فرشتہ آتا, کوئی جن, کوئی پری, کوئی ایسی باتیں ہوتی. یعنی عموماً انسان جو ہے وہ مافوق الفطرت چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم انہیں چیزوں کو سامنے بنیاد بناتے ہوئے بات کریں. تو کہتے کہ ہم تمہاری بات اس لیے نہیں مان سکتے کہ تم بشر ہو. اور پھر دوسری بات کیا ہے, وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون, رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا, تم تو بس جھوٹ بولتے ہو. یعنی یہ باتیں جو ہیں, یہ کلام جو پیش کرتے ہو, یہ تو بس تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے. اور یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں اور خود ہی لوگوں کو پیش کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ جہاں حق پیش ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دم جھنجھلا اٹھتے ہیں. جو لوگ پہلے سے اس دین کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کی اپنی بات ہے, یہ تو کوئی نئی بات ہے, یہ انہوں نے کوئی نیا طریقہ گھڑ لیا. ہمارے جو اتنے ہیں کیا گمراہ ہیں, کیا ہماری اتنی مسجدوں میں جو طریقے رائج ہیں کیا غلط ہیں, باپ دادا جس چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کیا یہ غلط ہیں, یہ درست نہیں. تو لہٰذا ہر دور میں یہ الزام لگتا ہے. اگر آج آپ دین کی کوئی بات قرآن سے سنتے ہیں اور بڑی خوشی سے لوگوں کو پیش کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بات تو پہلے نہیں سنی تھی, تو بعض دفعہ لوگ آپ کو بھی یہی بات کہیں گے. سوچ کے جانا دیکھ دیں گے, دیکھو تمہیں کیا پتا کیا باقی سارے بہکے ہوئے, کیا لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں. تو یہ حق کی شان ہے, ایسے تانے ملے تو دل میں خوشی کا اظہار کیا کریں کہ اب قبولیت شروع ہوگی. کیونکہ کبھی بھی حق کہنے والوں کو پھول نہیں ملتے, حق کی تو قیمت ہی پتھر اور کانٹے. وہ نوح علیہ السلام کا دور تھا تو کانٹے برسے, وہ ان کے اوپر جو الزامات لگے جو ان کو تکلیفیں دی. آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضرت نوح کا اصل نام نوح نہیں تھا, ان کا اصل نام عبدالشکور تھا. یہ نوح ان کو کیوں نام ملا, کیونکہ بہت نوحہ کرتے تھے, اللہ کے خوف سے روتے تھے. اور قوم نے اتنا ستایا 950 سال کی تبلیغ, 950, 1000 سال عمر ملی جس میں 50 سال پہلے نکال کے باقی 950 سال تبلیغ, اور لوگوں نے ان کے ساتھ جو حالات کیے سورہ نوح میں اس کی تفصیل ملتی ہے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ حق کی بات کہنے والوں کو لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو بڑے خود پسند ہوتے ہیں نا, جن کو اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنی ذات کا دفاع کرنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے بڑی محبت سے کسی کو دین کی بات کہنا چاہیے اور اس نے آگے سننے کی وجہ آپ کو الٹا ڈانٹ دیا اور آپ کے پیچھے بڑھ گیا. آپ کہتے ہیں اب میں نہیں کبھی کہوں گی, اب آج کے بعد توبہ میری, بس جی جس کو جانے خود جائے, جس کو پڑھنے خود پڑھے. نہیں, جو حق کا دفاع کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جتنی بھی تکلیفیں سہی, اسلام کی قیمت تھی. ورنہ آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے, صادق اور امین, آپ تمہارے فیورٹ ہو, آپ سے تمہیں بڑی اچھی امیدیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی تعریف مقصود ہوتی, شہرت پسند ہوتے, لوگوں کو اپنی شخصیت کی پوجا کروانی ہوتی, یہ سب چھوڑ دیتے اور پھر ان کے رسم و رواج میں شامل ہو جاتے. آج بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانے ایک بہت بڑی رکاوٹ یہی چیز ہے کہ لوگ اپنی ذات کی قربانی نہیں دے سکتے, اپنی محبتوں کی قربانی نہیں دے سکتے, اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے, تعلقات کی قربانی نہیں دے سکتے, اپنے اسٹیٹس کی قربانی نہیں دے سکتے. لیکن یاد رکھیے کہ دین آتا ہی نہیں جب تک پہلا انسان ٹوٹ کے ایک نیا انسان نہیں بنتا. اگر ہم میں سے کسی کو شوق ہے نا کہ ہم حق کی بات کو عام کریں, سب سے پہلے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا, کیونکہ اس راستے میں جہاں خیر بہت ملتی ہے نا تو وہاں لوگوں کی باتیں بھی ملتی ہیں. اور چونکہ جب لوگ دنیا کی طرف ہوتے ہیں نا تو دنیا ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. میں محسوس کرتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں سے تعریف لینے کے لیے ساری ساری رات جاگ کے کھانا پکاتے ہیں, صرف یہ سننے کے لیے کہ کہا کہ واہ کیا کھانا پکا تھا, اس جیسا کھانا تو کوئی پکاتا نہیں. لوگ کھاتے جاتے ہیں, تعریف کرتے رہتے ہیں, اچھا یہ تم نے بنایا, واہ تم بہت اچھی بناتی ہو, کھا لو. اور اس تعریف کے لیے ٹھیک ہے نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً لوگوں کی تعریفوں کے لیے ہم بھاری دعوتیں بناتے ہیں, کھانے, ٹیبل سجنا, ڈیکوریشن. میں سوچتی ہوں کہ جب اللہ کی دین کی طرف بندہ آتا ہے نا, اگر آپ سب اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں تو ایک فرق ضرور آپ کے اندر آئے گا کہ لوگوں کی اہمیت کم ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ لوگوں سے کٹنے لگیں گے, لوگوں سے ٹوٹنے لگیں گے, لیکن ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. جیسے پہلے ٹاپ موسٹ تھے نا تب اس سے نیچے آ جائیں گے, پہلے 100 فلور پہ تھے نا اب 90 پہ آ جائیں گے. بعض دفعہ ہم نے بہت سارے توک جو اپنے گلے میں پہنے ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کے, اور وہ اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم اتنے اہم ہیں, لیکن ہم ان کی اہمیت دیکھ کے بعض دفعہ پریشان ہو رہتے ہیں, ہر وقت غم ہی یہ لگا رہتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہیں, میری ویلیو نہ خراب ہو جائے, اب یہ کر لیا تو میرے گھر لوگ آنا چھوڑ دیں گے, پھر میرے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے, پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی, یہ تنہائی رہے گی. یاد رکھیے کہ یہ ساری شیطان کی تعبیرات ہیں. جب بندے کو رب سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو یہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مجھے دنیا میں میرے رب کی ہے. جب اس کی بات ہے تو پھر اس کی بات کرنے میں اگر کوئی برا کہے گا بھی تو کیا ہوا, میں نے کون سا رہنا ہے, اور لوگ کہاں آپ کو ہمیشہ بھی اچھا کہتے ہیں. اب دین کی بات نہ کہیں, جو لوگ دین کی بات نہیں کرتے یا دین سے تعلق کمزور رکھتے ہیں کیا لوگ ان سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں؟ آپ اپنے عام تعلقات میں سوچئے, دوستوں میں, ساتھیوں میں, پارٹیوں میں, کیا ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے خوش ہی رہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ایسا کبھی نہیں ہے. جتنی دنیا داری کے تعلقات میں قباحتیں نکلتی ہیں نا اتنی کسی اور میں نہیں ہوگی. دین کے نام پہ اگر آپ کسی سے تعلق رکھتے بھی ہیں نا, کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے تب کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, چلو کیا فرق پڑتا ہے, چلو لاؤ ادھر ہی زمین پہ بچھا لیتے ہیں, یہی کھا لیتے ہیں, اچھا لاؤ چھوڑو بڑی پلیٹیں کیا کرنی ہے یہی نکالو. لیکن دنیا داری میں جب انسان ملتا ہے نا تو عموماً تقابل ہوتا ہے, اچھا جی مجھے بلایا تو یہ ڈنر نکالا, پلا آیا تھا تو پلا نکالا تھا, دیکھو وہاں تو ساری الماریاں سجی ہوئی ہیں برتنوں کی اور پیپر پلیٹس میں کھلا رہی ہیں, کیا فائدہ تھا ان کا رکھنے کا؟ کیا ہوتا اگر ایک دن میڈ کو بلا لیتی, برتن تو اچھے میں ہمیں کھانا کھلاتی, پھر میں دیکھ لو کتنے اچھا, دیکھو خود کھانا پکانے کی کیا ضرورت تھی, کیا تو ذرا کیٹرنگ کرا لیتی, اچھا کھانا پکتا, دیکھو یہ لوگوں کو کہا, پہلے لوگ آن ڈش کرتے ہیں پھر خود لے کے آتے ہیں اور پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں, کیا فائدہ دعوت میں جانے کا پھر بھی پکا کے لے کے جا رہے ہیں, لوگ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یعنی یہ سوچتے ہیں نا دنیا میں کہ لوگوں کو ہم خوش کر لیں گے, کبھی سکتے ہم ساری زندگی لوگوں سے محبتوں کی بھیک مانگتے ہیں, تعریفوں کی بھیک مانگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی غلامی کر لیں گے نا تو ہم بہت کچھ پا لیں گے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر ہم اس پہ آج سے بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو کم از کم زندگی میں آسانیاں ضرور آ جائیں گی. وہ سارے جو بت ہم نے باندھے ہوئے نا اپنے ارد گرد لوگوں کی صورت میں, ان کی پسند ناپسند, وہ سارے ٹوٹ جائیں گے. عموماً آپ دیکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی کام غلط کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, ایک وہ کام ہوتا ہے جو آپ اپنی ساتھ کے لیے کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے ایک لباس پہنا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے, نرم لباس پہنتے ہیں آپ کو پہن کے مزہ آتا ہے, یا آپ نے اپنے لیے پہنا ہے, گرمی آ رہی ہے تو آپ پتلا سا مہین لباس پہنتے ہیں آپ کو گرمی نہیں لگتی, یہ آپ کے لیے. سردی آتی ہے آپ نرم موٹا کپڑا پہنتے ہیں, یہ آپ کے لیے, یہ ایک اپنے لیے. لیکن آپ غور سے دیکھیں کہ عموماً ہم اس لیے زیادہ پہنتے ہیں کہ ہمیں آرام ملے, یا اس لیے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا لگے. ہم کڑھائی والا کپڑا پہنتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کڑھائی, اور خود کو اندر سے گرے چکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں. اپنے لیے پہنتے تو پہلے تو بتا کہ اس کو الٹا پہنے, آپ کو اندر سے وہ اچھا لگے گا. یہ بات ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر اس کو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں, کبھی بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا مشکل ہے کہ کسی ایسے وقت میں کریں جب وقت بھی نہیں اور سر کو کر کے مشکل میں اور پھر دکھانا بھی ہے. پھر بعض دفعہ ایسے سے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس میں یعنی پہن تو لیتے ہیں لیکن پھر سارا وقت اچھنگ ہوتی رہتی ہے. اتنے ٹائٹ کپڑے, اتنے مشکل, کیوں کہ عموماً ہم لوگوں کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں, ہم ویسا بننا چاہتے ہیں لوگ جیسا پسند کرتے ہیں. لیکن وہ بندہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کی بات کی طرف بلانے والے کی مخالفت نہیں کرتا, تنقید نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے اس شخص کو جھٹلا دیا, قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, ہمارے جیسے تو ہو, یعنی یہ بھی ایک الزام ہوتا ہے, انسان ہی تو ہیں. دیکھو وہ بھی ہنس رہے تھے, وہ بھی کھا رہے تھے. بعض دفعہ لوگ دین کا کام کرنے والوں کو روبوٹ سمجھتے ہیں, نہ ان کو بھوک لگتی ہے, ان کو کھانا نہیں چاہیے, ان کو ہنسنا نہیں چاہیے, موقع پہ اچھا کپڑا نہیں پہننا چاہیے, ان کو زیورات نہیں پہننے چاہیے. اور یہی تصور ہے جو لوگوں کو دین میں آنے سے دور کرتا ہے, کیونکہ لوگ اتنی قربانیاں نہیں دے سکتے. اگر آپ چلتا پھرتا دین ایسا لوگوں کو دکھائیں کہ جو رچتا پچتا ہو, خوشی کے وقت میں خوشی, غم کے وقت میں غم, پڑھنے کے وقت میں سنجیدگی, اور اگر کبھی کوئی محفل ہے, کوئی موقع ہے, کوئی کی پارٹی کوئی ایسی ہے, تو ہنسی مذاق بھی ہو سکتا ہے. جائز حدوں میں رہ کے اگر دین لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ دین کی طرف آ سکتے ہیں. جب ہم ناجائز پابندیاں لگا دیتے ہیں اور سفید دوپٹے میں دین کو چھپا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو طرح طرح کے کپڑے پہننے ہیں, جن کو رنگدار کپڑے پہننے ہیں, وہ کیسے آ سکتے ہیں آپ کی محفلوں میں. تو لہٰذا ما انتم الا بشر مثلنا اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عموماً لوگ دین کا کام کرنے والوں کو بالکل ایک مفوقل فطرت چیز سمجھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا الزام ما انزل الرحمن من شيء, اس کو آج کے دور میں دیکھیں لوگ کیسے کہتے ہیں, یہ تو مولویوں کی سختی ہے, اللہ نے کوئی نہیں اتنی سختی کی, مولوی کرتے ہیں. سنا میں یہ جملہ, یہ وہی تو جملہ, ما انزل الرحمن من شيء, اللہ نے نہیں ڈالی, یہ لوگوں نے مشکلیں ڈالی ہیں, یہ ان کی مشکلیں ورنہ اللہ کی نہیں ہے. تو یہ الزام بھی ہر دور میں لگتا ہے کہ یہ جو باتیں کریں یہ اپنی طرف سے کریں. بعض لوگوں نے پڑھا پڑھایا کبھی کچھ نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں اچھا یہ تو بات ہم نے آج تک کہیں نہیں سنی. اچھا بھی آپ نے کیا سنے, کبھی آپ کوئی قرآن کی کلاس سنتے ہیں, کوئی دین کی بات نہیں, ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. کیا پڑھا آپ نے, تو چند اپنی زبان میں اردو کی دو چار کتابوں کا نام لے سکتے ہیں, ہم نے تو یہاں کبھی نہیں یہ بات پڑھی. عموماً دیکھیے جب مثال ہے نماز کے مسائل پہ بات ہوتی ہے تو لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھی, ہم نے تو ہر کتاب میں یہی پڑھا کہ جس طرح پڑھو اور یہ کریں اور عورت اس طرح کرے اور مرد اس طرح کرے. تو آپ ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیا آپ نے بخاری کا کتاب اس سے پڑھا, یہ تو نہیں پڑھا, مسلم کا پڑھا, نہیں پڑھا, پوری سیاست کا پوچھے نہیں پڑھا. تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں, آپ نے کسی انسان کی لکھی ہوئی اردو کی چھوٹی سی بک جو انہوں نے ایک خلاصہ کر دیا صرف اس کو پڑھ کے آپ نے پورا دین اس کو سوچ لیا, یعنی لاکھوں حدیثوں کا مجموعہ ایک طرف اور ایک انسان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ایک طرف ہے, کیا سارا دین یہی ہے؟ تو اصل بات یہ کہ خود سیکھتے نہیں, خود چیز کو جا کے لیتے نہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ دین وہی ہے جو ہمیں سجا سجایا مل گیا, پھر یہ الزام لگتا ہے. اب دیکھیے کس کے جواب میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ, ان کا عمل دیکھیے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, انہوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہمارے ذمے تو پیغام کو کھول کے پہنچا دینا ہے. خوبصورت انداز دیکھیے, کس نہیں کی, الجھے نہیں, قسمیں نہیں کھائیں, روئے دھوئے نہیں, جذباتی نہیں ہوئے کہ بس ہائے نہیں تم ہمیں نہیں مان رہے سچ کہہ رہے ہیں, نہیں, کتنا خوبصورت انداز ہے نا. اچھا تم نہیں جانتے, تم نہیں مانتے کیا میں, کوئی بات نہیں, ربنا یعلم, ہمارا رب جانتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دین کے نام پہ کوئی مخالفت پہ آ جائے الجھنا نہیں چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور منوانے کی پھر حد الوسع کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. جو نہیں سنتا پھر اس کو نہ سننے دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے, آپ کچھ اور کریے, آگے چلیں گے, خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرتا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وما علینا الا البلاغ المبین, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ذمے تو حق بات کو پہنچا دینا ہے. کیوں؟ بعض دفعہ کچھ لوگ مبلغ ہوتے ہیں، مبلغ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ الجھنے لگتے ہیں. ایک سچے داعی دین کا کام کیا ہے؟ کہ وہ بات کو منوائے نہیں، پہنچا دے، یعنی جتنی بات ہوئی ہے بس اس بات کو پہنچا دیں. میں آپ کو مثال دوں گی کہ جیسے آپ کو اپنی ڈاک میں، اپنی میل میں الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے، وہ بل کون لے کے آتا ہے؟ پوسٹ مین لے کے آتا ہے نا. پوسٹ مین کا کام کیا ہے؟ کہ آپ کو آ کے وہ بل دے دے. کہ کیا اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لاؤ اس کو جلدی سے اب تم پے بھی کرو؟ کوئی ہے ایسا پوسٹ مین؟ وہ دے کے چلا جائے گا، آپ اس کو پے کر دیں، آپ اس کو دو دن بعد کریں، آپ اس کو اوور ڈیٹ کر کے کریں، پھاڑ دیں، جلا دیں، کچھ اس کی وجہ سے. بعض وقت اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہے ہی کیا. تو جب ایک پوسٹ مین کا کام صرف پہنچا دینا ہے تو مبلغ کا کام بھی پہنچا دینا ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ تبلیغ کے اندر اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں، جب تک تم مانو گے نہیں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، کرو کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو نہیں. دیکھیے کہ موٹیویٹ کرنا اور بات ہوتی ہے اور حکم دینا اور بات ہوتی ہے. حکم کو نہیں مانے گا آپ کا، کیوں مانے؟ کوئی کیا قیمت ہے آپ کی ان کی نظر میں؟ یعنی کیا خون کا رشتہ ہے؟ نہیں. کیا کوئی جذباتیت کا رشتہ ہے؟ نہیں. بعض دفعہ ہم اپنی جگہ نہیں بناتے لوگوں کے دل میں، اتنی بھی نہیں کہ لوگوں کو ہم سے محبت ہو اور ہم ان کو ڈوز اور ڈونٹس پہ لے آتے ہیں. کیوں مانیں گے؟ مثال ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ہے وہ آپ کی مانے گا. کیوں مانے گا؟ کیونکہ آپ ماں ہے اس کی، یا آپ نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، یا دن میں کئی دفعہ اس کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ وجہ ہے نا. بیوی شوہر کی مانتی ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس کا حکم ہے، اسی طرح شوہر مانتے ہیں. لیکن ایک دین جو پہلے ہی لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، حالانکہ وہ کڑوا نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس دین سے لوگ پہلے ہی تھوڑا سا ٹیسٹ نہیں رکھتے. ایک ہوتا نا، ایک چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا. بابا ٹیسٹ کب ڈیولپ نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں کھاتے. آپ جب یہاں آتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں نئی دکھتی ہیں نا اپنے ملکوں سے. شروع میں آپ نہیں کھاتے، پھر آہستہ سب کیوں کھانا شروع ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی کھانے لگتے ہیں. ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جس وقت علم کا اور دین کا ٹیسٹ نہیں ہے. علم کا تو بالکل ہی نہیں ہے. دین کا جتنا ہے وہ کتنا ہے؟ چند رسمی نمازیں، چند راتوں میں مخصوص عبادت، رمضان کے روزے. ہاں، حج اور عمرے کا لوگوں کو کافی شوق ہوتا ہے، چاہے یہاں رہ کے نماز بھی پڑھیں، لیکن وہاں جا کے بہت شوق ہوتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانیں، سنتوں کا انکار کریں، لیکن روزے کی جالیوں کو چومنے کا شوق ہوتا ہے. یہ ایک عجیب سی ہماری ایک کلچر میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہ شوق ہے لوگوں کو، ٹرینڈ بن چکا. بالکل جیسے بریانی ہمارے دور کا ایک مرغوب کھانا ہے، ہر بندہ کھا رہا ہے تو دوسرا بھی کھانے لگتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں رہ کے آپ عربوں سے پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں آپ کی بریانی بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ افریقی لوگوں سے مسجدوں میں ملے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بریانی اچھی لگتی ہے. کیوں؟ کہ جب سارے کھا رہے ہیں اور اتنا مزہ لے کے کھا رہے ہیں، لاؤ میں بھی چکھتی ہوں، اور چکھا تو اچھی لگ گئی. لیکن دین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. دین جب لوگوں کو ٹیسٹ میں نہ آئے تو نئی چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لوگ نہیں لیتے. آپ جاتے ہیں گروسری میں، کتنے خوبصورت ڈبے پیکنگز میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. کیوں؟ کہ آپ کے لیے عجیب ہے. دین کی طرف بلانے کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اس وقت کے دور میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مذہبی فریضہ کیا ہے، کہ دین کا ٹیسٹ ڈیولپ کروائیں، لوگوں کو سکھائیں ضرور کتنا ہے، کیسا ہے. ماننے کی بات بات کی بات ہے، اصل بات کیا ہے کہ ایک دفعہ اگر ان کو پتہ چل گیا نا یہ چیز ہماری ضرورت ہے، وہ لوگ جو دین کی کسی محفل میں نہیں جاتے ان کو کیسے بلایا جائے، کیا کوشش کی جائے کہ وہ لوگ آئیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ جا کے خود اپنے طور پہ بھی دوسروں سے بات کرتے ہیں. آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے کہ آئیے دیکھیے سنیے بات کریں یہ کریں، لیکن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے سن کے جتنا کسی مارکیٹ میں آنے والے نئے پروڈکٹ کو دیکھ کے ہو جائے. بس آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں میں نے ایک نئی چیز خریدی تھی، بہت اچھی ریسیپی ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا میری بھی لے آنا. لیکن دین کے ساتھ ہمیشہ ہی المیہ رہا کہ لوگ دین کے مارے میں ایک دم جذباتی نہیں ہوتے. ہاں، اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں زبردستی خود ان کو وہ چیز لے کے سنوا دیں بتا دیں تو وہ مان جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض ساتھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی بیچاری کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں, اور ظاہر ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ کہنے سننے کی باتیں نہیں ہوتی, یہ ہر بندے کی فطرت میں ہے. ماں جو چیز کھاتی ہے وہ کھاتے کھاتے اپنے بچے کے منہ میں بھی ڈال دیتی ہے, بہن کھائے گی تو بھائی کو بھی دے دے گی, بیوی پکاتی ہے تو شوہر کو دیتی ہے. تو جب دین ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی ملے, لیکن لوگ نہیں لیتے تو کیا کیا جائے. تو وہ میرے پاس کبھی بات کرتی ہیں, ظاہر ہے کہ لوگ پھر اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے بہت بلایا وہ نہیں آئے, بہت کوشش کی نہیں آتے نا, کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں آپ اپنے گھر پہ بلا لیں, ہم وہاں جا کے بات کر لیں گے. آپ اپنی ساری دوستیں جن کو سنانا چاہتے ہیں گھر میں رکھ لیں, لیکن یہ مت کہیے گا در سے, اس کو لنچ کہہ دیں, اس کو عید لنچ کہہ دیں, اس کو گیٹ ٹوگیدر کہہ دیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہلکی پھلکی بات ہوگی. ایک دفعہ اگر انہوں نے سن لیا, اگر ان کے دل کو اچھا لگا, اب وہاں تو ان کو آنا ہی تھا, وہ تو آپ کے نام پہ ہے, وہ تو آپ کی محبت میں ہے, اور بلکہ بڑا ہی اچھا ہے کہ آپ ان کے نام کو ڈیشی دے دیں, چلو تم یہ لے آنا, پھر کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ ضرور آئے گا. تو اس میں کئی لوگوں نے اس طرح کیا اور اس سے واقعی بہت فائدہ دیکھا کہ لوگ جو آتے ہیں پھر جب ملتے کہتے اچھا اچھا آپ سے بہت دنوں سے سن رہے تھے آپ کا ذکر, ہاں یہ ہمیں بتاتی تھیں آپ پڑھاتے ہیں یہ, میں کہ اچھا پھر, یعنی میں چپ رہتی ہوں, میں نہیں زیادہ بات کرتی, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کس نے چیز نے روکا تھا. درس جب شروع ہوتا ہے پھر جب بات چیت چلتی تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک دعوت سے کئی لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ دین کے نام پہ آنے لگ جاتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں اس کی کوشش جنہوں نے بھی کی, آف کورس بڑی محنت ہوتی ہے, درس دینا تو بڑا آسان کام ہوگا, لیکن جو پانچ چھ کھانے پکا کے اور پھر 20-25 لوگوں کا سنبھالنا, وہ ایک واقعی مجھے تو جہادی نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر ٹیسٹ لگتا ہے. تو اصل بات کیا ہے, جو لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں نا ان کو وہی طریقے استعمال چاہیے. جیسے آج کل مثلا میں دیکھتی ہوں کہ ریپ کر کے چیزیں دینے کا شوق ہے نا, چیز اندر تھوڑی بھی ہوتی ہے لیکن ریپنگ بڑی خوبصورت کر کے پیش کی جاتی ہے, کھولیں گے تو پھر وہ ریپنگ کی وجہ سے وہ چیز کچھ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. آج کے دور میں دین کو بھی ریپ کر کے دینے کی ضرورت ہے. غم نہ کریں, وما علینا الا البلاغ, حجت تمام, دین کی بات پہنچ گئی. میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ رہے کہ جس تک پیغام نہ پہنچے, شاید وہ لمحہ قبولیت کا ہو اور قبول کر کے وہ قبول کر بھی لے, اور نہیں تو کل قیامت کے دن یہ تو کہہ سکے بندہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی. ہمارا کام برکت ڈالنا نہیں ہے, کام کا شروع کرنا ہے, ہمت کرنا ہے, ہمت توفیق بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا. تو لہٰذا اتنی اچھی باتوں کے جواب میں دیکھیے کہ وہ لوگ جن کی نظریں دنیا کے فائدوں پہ لگی ہوتی ہیں ان کا جواب کتنا, کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم, ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں, لئن لم تنتہوا, اور اگر تم باز نہ آئے تو, لنرجمنکم, البتہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, وَلَيَمَسَّنَّكُمْ, اور البتہ ضرور تم کو لگے گا, مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, ہماری طرف سے دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بات کے جواب میں کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے. دیکھیے ذرا الزامات گنتے جائیے, یہ تیسرا ہے, کیونکہ آگے پھر آپ ایک دائی دین کی خیر خواہیاں بھی گنیں گے کہ وہ کتنی تھی. پہلی چیز تو انہوں نے کیا الزام لگایا, تم انسان ہی ہو, ہم ہی جیسے ہو, ہم نے کیا خاص چیز دیکھی, ایسے ہی تو ہیں وہ بھی, جیسے ہیں, جیسے سب ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہیں, کوئی خاص بات ہم نے نہیں دیکھی. پھر دوسرا الزام کیا لگتا تھا کہ یہ جو باتیں تم کہتے ہو یہ تم اپنے پاس سے گھڑتے ہو, ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی. تیسری بات اب الزام کیا لگا ان پہ کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو منحوس کیوں کہا. اصل میں نحوست اپنے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم سب پہ عذاب آتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بستی تھی تو ان پہ تاؤن کا عذاب آیا تھا, تو انہوں نے کہا دیکھا یہ تمہاری وجہ سے آتا ہے. بعض صفحہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ یعنی یہ الزام لگتا تھا کہ یہ باتیں چونکہ بری کہتے ہیں تو اس سے ہماری دیویاں ناراض ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر ہم سے لوٹ کے ہم پہ یعنی بارشوں کا عذاب آتا ہے. تو گویا کہ دین کا کام کرنے والے کو جو چوتھا الزام ملتا ہے وہ منحوسیت کا ملتا ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ الزام لگا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی لگا تھا. سورت عراف کا کھول کے دیکھ لیں, موسیٰ کے منہ پہ آ کے کہتے تھے یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہے ہیں. جو ہر ایک ہفتے کے فرق پہ عذاب آئے, کبھی مینکوں کا عذاب آتا تھا, کبھی خون کا عذاب آیا, تو کہتے تھے یہ تمہاری وجہ سے. آج کے دور میں اس پہ کیسے بات ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم زیادہ ڈیپ تفسیر نہیں کر رہے, ہم تو ایک اپنے تدبر کے لیے عمل کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں. آج کے دور میں لوگ دین کے کام کرنے یا دین کے کام کو منحوسیت کیسے کہتے ہیں؟ اپنے مسلمانوں کے رویوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کی ایکسٹریمزم کی وجہ سے سارے غیر مسلم ہم سے ناراض ہیں, یہ ان کی فنڈامنٹلزم ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہے, یہ ان کی داڑھیوں کی وجہ سے ہم بدنام ہیں, یہ ان کے برقوں کی وجہ سے ہم بدنام ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جتنا لوگ دین کے قریب جانا چاہتے ہیں نا, جو صحیح دین اپنانا چاہتے ہیں, تو آپ جو انٹلیکچوئل قسم کا طبقہ ہے نا آج بھی مسلمانوں میں, وہ خود بھی اس کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہو, اگر تم لوگ یہاں غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہو تو پھر تمہیں ان جیسا ہو کے رہنا چاہیے, اگر کوئی ویسا نہ رہے تو کہتے ہیں کہ تم باقی مسلمانوں کے لیے سختی لاتے ہو. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا ایک سچا جھوٹا واقعہ بنا کے اگر میڈیا پہ پیش کر دیا جاتا ہے کسی کا بھی, تو لوگ پھر اس کی بیس پہ اپنے ہی مسلمانوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے پھیلتا ہے. یعنی لوگوں کو دین منحوس کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دین دنیا کی کچھ رنگ رلیاں جو ہیں اس کو کم کراتا ہے. دین پہ آنے کی وجہ سے عموماً ایک اور چیز کیا لگتی ہے کہ بس آپ دیکھیں نا کہ ایک گھر میں سب لوگ رواجی دین پہ تھے, آپ کو شعوری دین آ گیا, آپ نے شعور کے ساتھ اب اسلام کو قبول کیا, گھر میں تھوڑی تن بن ہوگی نا, بیوی شوہر کی کمائی پہ تنقید کرے گی, اس کو کہے گی نماز پڑھو, تو جو جھگڑے ہو نا اس کو لوگ دین کی منحوست سمجھتے ہیں. مثال ہے سب بیٹھے محفل جوش پہ, ایک بندہ اٹھ کے وہاں سے کھڑا ہوتا ہے, وضو کر کے کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ دوسرے مضطرب ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہمیں بھی بدلنا پڑے گا. میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ جب بہت ساری دوستوں میں سے کوئی ایک دوست اگر دین کی طرف آتی ہے تو باقی کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ وہ ان کو تو نہیں کہہ رہی نا کچھ, آپ نے خود عمل کیا نا, لیکن بے چینی کیا آتی ہے کہ اب پھر چھوڑو نا, اب یہ کیا بات ہے, اب سب کو پڑھنی پڑے گی, اچھا چلو میرا وضو نہیں, اچھا مجھے یہ نہیں وہ نہیں, میں گھر جا کے پڑھ لوں گی, بات جھوٹ بول دیتے ہمیں پڑھنی نہیں ہے, حالانکہ پڑھنی ہوتی ہے صرف یہ سوچ کے کہ کون دیکھے گا. تو وہ محفل کا رنگ اٹھ گیا. مثلا میں نے ایک چیز جو بڑی شدت سے دیکھی ہے کہ مسلمانوں میں ایک کمزوری آتی ہے کہ بعض حلال کام ہے, مثلا اگر آپ کہیں کھانا کھاتے ہیں, باہر کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ مسلم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں پوری ریسرچ کے ساتھ کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں, اب وہاں جاتے ہیں اور وہاں میوزک چل رہا ہے, بہت بڑی اسکرین پہ ایک ولگر سی مووی چل رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک بندہ جو کبھی زندگی میں گانے کو اپنے قریب نہ آنے دے, میوزک سے بچے, کیا وہ وہاں بیٹھنا کھائے گا؟ اور وہ جب وہاں جا کے کاؤنٹر پہ کہتا ہے کہ دیکھیے اس کو بند کر دیں, لوگ یہاں کھانا کھانے آئے ہیں, اگر یہ کچھ دیکھنا ہے اس کے لیے تو اور بڑی جگہ ہے, ادھر بڑی کثرت ہے, وہاں چلے جائیں گے. تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں, نہیں اس سے ہمارے کسٹمر خراب ہوتے ہیں. یعنی آپ لٹرلی سوچ سکتے ہیں کہ لوگ میوزک نہیں بند کرتے کہ نہیں اس سے ہمارے کسٹمر خراب ہوتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی آلٹرنیٹ دیا جائے کہ آپ اس کی جگہ اچھی تلاوت سنا دیں. مثال ہے آپ دیکھیں کہ مشاری کی تلاوت چل رہی ہو اور لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیسا لگے؟ کیا واقعی یہ تصور ذہن میں آ جانا ہے کہ جب تک یہاں کوئی انڈین مووی کا گانا نہیں چل رہا ہوگا ہمارا ہوٹل اچھا نہیں چلے گا, تو وہ پھر ایک ایسے شخص کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھے اور جائے جلدی سے اور ہمارا رنگ بدلے اور ہم اپنے آپ کو کریں. بس میں دیکھ لیں بیٹھتے ہیں پاکستان میں لوگ, اتنے گانے چل رہے ہیں, اب ایک بندہ اگر کہہ سن کے بند کرا دے تو لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کب اتریں. کسی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے, اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ہے, جو یہ نماز کا وقت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو جی اٹھو نماز پڑھتے ہیں, نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سمجھیں گے مشکل ہے. یعنی یہ منحوسیت اس طرح کی ہوتی ہے. بس آپ جیسے پہلے تو کبھی بات نہیں ہوئی, اب اگر اس موضوع پہ گھر میں بات ہونے لگتی ہے کہ کیا ہمارے ذریعہ آمدن میں کوئی ایسی چیز تو نہیں, تو شوہر بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیوی اب بس منحوس ہو گئی. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے خود سوچی ہوتی ہیں اور وہ اس کو نام دوسروں کے لگا دیتے ہیں. ایک اور تانا جو نفسم کو بہت ملتا تھا کہ یہ رشتوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں, قرابت داریاں تو ختم کراتے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ جب سارے کافر تھے تو ایک گھر میں اگر اسلام آ جاتا تھا, ایک بندہ مسلمان ہوتا تو وہ اس اسلام کو اظہار کرتا. گھر میں مثلا بیٹا مسلمان ہو گیا تو گھر جا کے ماں باپ سے بات کرے گا نا, تو اس سے گھر گھر میں جیسے ایک بگاڑ اٹھا. تو ابو جہل جب غزوہ بدر کے لیے بھی جا رہا تھا تو اس نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ تو ہم میں سے جو رشتوں ناتوں کو توڑنے والا ہے تو اس کو توڑ دے. اور اس کا خیال تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو توڑ دیا. تو اصل بات کیا ہے کہ انا تطیرنا بکم, ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں. اور یہی ہے منحوسیت, جس طرح لوگوں کی نظروں کا بدلنا. ہم اپنے آپ کو کوئی نیا شروع کرتے ہو کیوں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ ہمارے دل میں حق آ چکا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں. مثال ہے, فطرت کا تقاضا ہے. ایک بچے کو بھی اگر آپ برہنہ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے پاؤں کھینچتا ہے. ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم چھپائیں. سوچ لیے کہ مجھے حجاب کرنا ہے یا کوئی بھی ایسی بات, کون سی چیز ہمیں اس سے روکے ہوئے؟ یہی بات کہ لوگوں کی نظروں میں جچیں گے نہیں. کیا ہوگا؟ اپنا دل بدل چکا تھا. اب دیکھیں کہ پہلے دل میں تبدیلی آتی, اگلا مرحلہ کیوں نہیں آتا ہماری زندگی میں؟ ہم کئی سال سے ایک ہی طرز پہ جی رہے ہیں, کوئی اگلی خیر نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ لوگ. لوگ کیا کہیں گے, باتیں کیا ہوں گی؟ اور یقین کریں کہ لوگوں کی باتیں صرف خوف ہوتا ہے. لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, آزما کے دیکھ لیں. صرف اگر ہم بہت زیادہ اعلان نہ کرتے اپنے کسی کام کا, میں اب یہ کرنے والی ہوں, وہ خود ہی آپ لوگوں کو کر رہے ہیں اس بارے میں کانشیس کہ وہ اب آپ کے ہلکے سے کرنا شروع کر دیں. مثال ہے سسرال ہے تو کیا ہوا؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مجھے راضی کرو. تو اس منحوسیت سے گھبرانا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں, لا علم تنتہو, اگر تم نہیں باز آؤ گے لنرجمنکم. اس پہ اگر آپ ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کتنی شدت ہے. لام بھی شدت کے, نرجمنکم, پھر نون پہ تشدید بھی, یعنی ہم تمہیں رجم کر دیں گے, پتھروں سے ماریں گے. ولا یمسنکم منا عذاب الیم, اور تمہیں ہمارے ہاتھوں سے دردناک عذاب پہنچے گا. ایسا لگ رہا نا کہ جیسے ریئیکشن میں آ کے کوئی بہت ہی غصے میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. ہم تم کو رجم کر دیں گے, سنگسار کر دیں گے, اور ہمارے ہاتھوں سے تمہیں تکلیف پہنچے گی. یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ بے بسی کا. جب تم ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم تمہیں ٹارچر دیں گے, تم پہ تکلیفیں آئیں گی, پتھر ماریں گے. اور لٹرلی پتھر مارے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تبلیغ کی نیت سے, پتھر پڑے تھے, پاؤں میں جوتیاں چپک گئیں خون کی وجہ سے, لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے. دردناک قسم کے عذاب ملے. ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کو مارا گیا, ان کے بال کھینچے گئے, ان کی چوٹیاں, پورے پورے بال ان کے ہاتھ میں آنے لگ گئے. اتنی مار پڑتی تھی کہ وہ تھے لوگوں, تم صرف اس لیے ایک شخص کو مارتے ہو کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ. تو یہ چوٹیں کھانا, یہ مار کھانا تو ایک عام بات ہے. آج کے دور میں لوگ تانوں کے تیر مارتے ہیں. آج کے دور میں پتھر تو نہیں پڑتے میرا خیال ہے دین پہ, کون ہے جو مارے؟ لیکن ہم صرف بات نہیں سن سکتے. ہلکی سی بات دین کی کسی کی آتی تو ہم کہتے ہیں نہیں, مجھ سے باتیں نہیں سنی جاتی, میری ساس نے تو آج مجھے کھری کھری سنائی, بس اب میں نے توبہ کر لینی, اور بس مجھ سے میاں کی باتیں نہیں سنی. حالانکہ وہ بےچارے نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا, ایک ہلکا سا جملہ بولا ہوگا. کبھی بھی کوئی نیکی کرنی ہے نا, مثلا اگر بلکہ نماز سے بات شروع کریں, کہ مثال ہے کہ عموماً ہم جو نمازیں بہت ساری باہر چھوڑ دیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ باتیں کریں گے, ہمیں یہاں پڑھو, ہاں پڑھو, کیا مسجد نہیں ہے, وضو کریں, وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں پارکنگ لاٹ میں, کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. مالز میں پیچھے ڈرائر والے روم ہوتے ہیں, کئی چیزیں. اول تو بلا ضرورت جو گھروں سے باہر جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں, لیکن چلے بھی گئے اگر تو ایک گناہ کے ساتھ دوسرا کا گناہ تو نہ لے. نماز کا وقت نہیں, اب چھوڑو, اب آ گئی, اب گھر جا کے پڑھو, یہاں کون پڑھ. پھر آپ دیکھیں تعویلیں کے سوچتے ہیں, نہیں ان کے واش روم نہیں صاف ہوتے. اچھا تو صرف نماز کی حد تک ہے, کیا ویسے آپ وہ گندی جگہ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, اب میں یہاں نماز پڑھوں گی لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھے فنڈامینٹل کہیں گے, تو کیا ہوا؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر لمحے ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں, لوگ باتیں کریں گے. وہ تو عذاب العلیم, واقعی حقیقی عذاب العلیم تھے جو اس دور میں لوگوں نے ان کو دیے, لیکن آج صرف باتیں. ہم نظروں کے بدلنے کو بھی عذاب سمجھتے ہیں. لکھیں تو صحیح ذرا اپنے پاس. مجھے کون سی باتیں دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں؟ لوگوں سے میرے کیا فوائد ہیں؟ کوئی کیا دے گا مجھے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا کوئی. سب سے بڑی تکلیف مجھے دین پہ عمل کرنے سے ابھی تک کیا آئی؟ سوچیں ذرا اپنی پچھلی زندگی میں ابھی تک. ہر چیز اب اس میں لے لیں, جنرل اپنے طور پہ ذرا سوچیں. کوئی بات تھی وہ کسی کی, پھر اس بات کو سوچیں کیا واقعی وہ بہت بڑی بات تھی. میں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو بڑے بڑے پہاڑ بنا لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہمیں ازیوم کرنے لگتا ہے, ازمپشن, نہیں میں ایسا کروں گی تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا, نہیں اس کو برا لگے گا. کچھ بھی نہیں لگتا. بولا یم مسن کو منا عذاب نلیم, وہ دنیا کے حسابوں کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہم آخرت کے حساب نہیں یاد رکھتے. بھول ہوتی وہ ہے, ہاں دنیا بہت بڑی ہوتی ہے, دنیا والے خدا بن جاتے ہیں نا, یہ خدائی کا درجہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشی نہ خوشی. ہاں بھائی میرا گھر چھوٹا ہے, پھر میرے کپڑے ایسے ہیں, ٹھیک. تو ایک دفعہ ذرا یہ جرات پیدا کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی سارے تکلفات سے آزاد ہو جائے گی. ہم نے بت بنائے ہوئے اپنے ارد گرد اور انہیں کی پوجا کرتے کرتے ہمیں اصل رب کی بات ماننی کی توفیق نہیں ہوتی. اب ان کا جواب سنیے, قالوا طائرکم معکم, کہنے لگے تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیسے؟ کہ تم جو غلط کام کرتے ہو کل اس کا بدلہ تمہیں خود ملے گا. یعنی اصل وجہ جو تم منحوسیت کی سمجھتے ہو وہ نہیں ہے, بلکہ اصل وجہ کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں پہلے. تم اللہ کی طرف سے معذور تھے, آج اب تم پر اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے, اللہ کا رسول آ گیا. اب تم نہیں مانو گے تو سزا رہے گی. اور اس کی تصدیق وہ بھی نا, کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے ہر انسان کی منحوسیت اس کے گلے میں لگا رکھی ہے کہ جو غلط کام ہم کرتے ہیں اس کی سزا ملے گی نا. آج ہم غلط کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. تو وہ لوگ جو جانتے بوجھتے گناہوں میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں, اصل میں وہ خود اپنے لیے منحوس ہونے بیٹھے ہیں. آئن ذکر تم, اگر تمہیں نصیحت کی جائے, یعنی تمہیں غصہ اسی بات پہ آ رہا ہے نا کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. بلن تم قوم مسرفون, بلکہ تم تو ایک حد سے گزری ہوئی قوم ہو. یعنی تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم دوسروں کو منحوس سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے گناہ منحوسیت ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کے عذاب تم پہ آتے ہیں اور آخرت میں بھی آئیں گے. دوسری بات ہے کہ تمہیں اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت سن کے اکڑتے ہو نا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بلن تم قوم مسرفون, تم تو حدوں سے گزری ہوئی قوم ہو. یعنی اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قوم کتنی بگڑ چکی تھی کہ جب کوئی خیر خواہ کی بات کرے, سیدھی راہ کی طرف بلائے, تو وہ اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے اور نافرمانی کا سزا وار اس کو قرار دیتے ہیں. یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب دین کا کام اس ماحول میں کرنا پڑے تو وہ انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. آج کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دیتا, دے ہی نہیں سکتا, ہم پولیس کو بلا لیں گے. پہلے دور میں دین کی دعوت دینے والا مارا گیا, اس قوم کے ساتھ ہوگا. آگے آپ دیکھتے ہیں, وَجَا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى, اور آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. یعنی رسولوں میں اور ان کی قوم کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا تھا, بات چل رہی تھی, اور یہ ایک دن نہیں ہوا, یہ کئی صدیوں تک یہ محیط رہی. لوگ رسولوں کا انکار کرتے رہے, لوگ ان کو دھمکیاں دیتے رہے. اب بات ہوتے ہوتے دور تک کبھی پہنچی نا, یعنی اس جا اکثر مدینہ تھی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی دور سے آیا تو وہاں تک یہ بات پھیل چکی تھی نا کہ ہے اور اس کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب تھا. جب اس نے شہر میں سنا کہ لوگ رسولوں کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں, دین کی بات کرنے والوں کو, تو اب آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم رسولوں کی بات مان لو, ان کی پیروی اختیار کرو. کیوں؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, ان کی بات مان لو جو تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. یہاں سے اب مرد مومن کا کردار شروع ہوتا ہے. آج کے دور میں جب سارے جھٹلا دیں تو خیر خواہی کرنے والا شخص. حقیقت کہہ کہ جب بھی دین کا کوئی کام شروع ہوتا ہے نا تو شروع میں شک ڈالنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, شبہات میں مبتلا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں, مخالطے پیش کرتے ہیں. لیکن نہیں, یہ تو کوئی نئی ہی بات ہے, یہ تو کوئی نیا کام ہے, یہ تو نیا ہی کام ہے, ہم نہیں سنتے, ہم نہیں مانتے ان کی بات. لیکن اگر وہ بات حق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ایک خیر خواہ بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ انہی کا شخص تھا لیکن اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس نے واقع دیکھی کہ لوگوں کو تقریباً 6-7 باتیں بتائی ہیں. وہ کون سی؟ پہلی بات جس مرد مومن نے لوگوں کو بتائی وہ کیا ہے؟ یہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں تمہیں کہنے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں, یعنی محتدون ہے نا بات. اس سے آپ اپنے لیے عمل بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو دعوت دیں دین کی تو پھر ہمارے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی بات, جو کہنا ہے اس پہ عمل لانا ہے. اور یہ کہاں سے نکلا؟ وہم مختدون. ایسا نہیں کہ تمہیں کوئی بات کہہ دیں اور خود نہ کریں, تم سے ان کی حال کر ہے. پھر دوسری بات, لا یسألکم اجرا, اس تعلیم پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے. ان کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے نا. کبھی جو یہ کس کی بات کہہ رہے ہیں, یہ کس کے فائدے کی بات ہے؟ کیسے بے لوس مخلصوں کی بات تم جھٹلا دو گے؟ عموماً دنیا میں جب کسی چیز میں مال انوالو ہو جاتا ہے نا, یہ بھی ایک فتنہ بن جاتی ہے چیز ان کے لیے کہ شاید اس میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا. اور عموماً آج کے دور میں خاص طور پہ آپ دیکھیں تو ہر چیز میں مال انوالو ہے. دنیا کی چیز ہو یا دین کی آ جائے, مال بیچ میں ایک آتا ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ دین جو لوگوں کو پہلے ہی چکتا ہے, اگر ساتھ مال بھی دینا پڑے تو اس کی طرح بڑھنے والوں کے قدم آدھوں کے تو راستے میں رک جاتے ہیں. تو ہر دور میں رسولوں نے اپنے آپ کو باس سمجھ کے دین کے لیے پیش کیا, خدمت کے لیے پیش کیا. یہ بات بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے. کبھی بھی ہم دیکھیں نا کسی کی دعوت دین کی تو ضرور سوچیں کہ اس کا کیا فائدہ, اور یہ فائدہ لوگوں کو نظر آتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کرتے تھے, تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ سردار بننا ہے کسی قوم کا, چلو ہم سارے مل کے تمہیں سردار بنا دیتے ہیں. تمہیں شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے, ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں. تمہیں دولت چاہیے, ہم سب مل کے تمہارے لیے دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں بتاؤ تم یہ سب کرتے کیوں؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دو, میں پھر بھی یہ کام کرتا رہوں گا. اتنی بے لوس خدمت کون کر سکتا ہے؟ ابو طالب کے پاس لوگ آ کے کہا کرتے تھے, اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, یہ جو چاہتا ہے ہم اس کی مان لیں گے. اور حقیقت یہ کہ دور بیٹھے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ یہ کام کرتا کیوں ہے, اس سے ملتا کیا. وہ کہتے ہیں دیکھنا ضرور کوئی فائدہ ہوگا, نہیں ضرور کچھ تو پھر ہوگا. ایسی باتیں جو سوچتے ہیں نا وہ خود ہی سمجھ کے ہم بہت ہی میٹیریلسٹک لوگ ہیں. ایسے لوگ خود کبھی مفت میں کام نہیں کرتے ہوں گے, وہ کہیں والنٹیئر نہیں کر سکتے تب بھی. ورنہ جو بندہ خود اگر کسی کام کو مفت میں کر سکتا ہے, اچھی سوچ رکھتا ہے, تو وہ دوسرے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ کتنا پیارا نقطہ اٹھایا اس شخص نے کہ دیکھو یہ تم سے تو کچھ نہیں مانگتے, اور اللہ کے کسی نبی نے نہیں مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگوں تم پہ اس سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا. کیوں؟ اس سے انسان کی دعوت پہ اثر پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ جب دین کی تعلیم پیشہ بن جاتی ہے نا, تو لوگوں کا آپ کے ساتھ مینر بدلتے ہیں. بس آپ دیکھیں کہ آپ ایک پیڈ ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں. میں نے ایک چیز سنی اور مجھے بڑی ہی اس سے تکلیف ہوئی کہ بچیوں نے بتاتے, میں سنتی رہتی ہوں کہ اسکولوں میں یہاں جو بھی اسٹوڈینٹس کے ساتھ, استادوں کے ساتھ جو بھی ان کے رویے چلتے ہیں, تو کہنے لگی کہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ کسی بچے کو منع نہیں کر سکتی کچھ بات پہ. تو تو ایک موقع پہ کسی ٹیچر نے کسی بچے کو ڈانٹا، کسی بات سے منع کیا، تو اس بچے نے سب کے بیچ میں آ کے اس ٹیچر پہ غصہ کیا کہ یو آر ناٹ مائی موم، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل می دس، اینڈ آئی ایم پیئنگ یو فار دس، میں تمہیں اس کے لیے پیسے دے رہا ہوں، فیس پے کرتا ہوں، اور تمہارے پاس کوئی حق نہیں، اور تم میری ماں نہیں ہو کہ تم مجھے ڈانٹو، تو بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ ایسی بات نہ کرو. اب آپ دیکھیں یہ ضرورت کہاں سے ملی. جب لوگ پیسے دے کے کسی کام کو کرتے ہیں نا، پھر وہ آپ کے ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ہمیں بہت دفعہ لوگوں نے یہ بات کہی، کیوں کوئی فیس نہیں رکھتے؟ کئی جگہ یہاں آن لائن لوگ پوچھتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک اور فتنہ بن جاتا ہے. دین کے لیے اللہ کی ضرورت ہے، وہ خود ہی پوری کر دیتا ہے. اللہ اپنے کاموں کو غیب سے پوری کرتا ہے، اور الحمدللہ آج تک نہ ہمیں یہاں نہ آن لائن کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہی زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہم لوگوں کو یہ سوچ کے، حالانکہ دنیا میں وہ کہتے ہیں اسے قدر نہیں ہوتی، یعنی لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جب لوگ بھاری فیسیں دے کے کہیں جاتے ہیں تو کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور میں اس کو مانتی ہوں ایک حد تک، اس میں سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. بچوں کی کلاسوں میں ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ جو بچوں کی فیس نہیں پیرنٹس دیتے، پھر وہ بچوں کو ٹائم پہ لاتے ہی نہیں، چار چار دن نہیں آتے. بکس ہم فری دے دیتے ہیں تو وہ بکس ہمیں بھی نہیں بعد میں ملتی. ہمارا تو کام ابھی کیا ہے کہ اس دین کی قدر دلوانی ہے. آؤ تو صحیح، قریب آؤ، خیر آئے گی ان کے اندر، خود ہی ان کو خیر مل جائے گی. تو لہٰذا یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں بھی کوئی دل میں خیال آنے لگے تو یہ سوچے انسان کے یہ کرتا ہے. اور سچی بات بتاؤں کہ دین کے کام کرنے کی پے مل جاتی ہے، اتنی ملتی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی دے ہی نہیں سکتا. دل کا سکون، اطمینان، خوشی، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، اور یہ احساس کہ میری وجہ سے کسی کو خیر پہنچ رہی ہے، میری ذات اتنی اہم ہو گئی کہ اللہ کی بات میں بتاؤں. یقین کریں کہ پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی انسان کام چاہتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ بات نہیں سمجھ سکتے جو اس کام میں خود نہیں پڑے ہوئے کہ ملتا کیا ہے. دین کی دعوت کا کام بظاہر لگتا ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، آپ کسی کے لیے 3 گھنٹے لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ہاں، آنے والوں سے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ تم عمل کر لو، بات کو مان کے اگر تمہاری زندگی میں عمل آ گیا نا، ہمارا معاوضہ یہی ہے. اور یہ کتنا ہے کہ جو ایک مہینے کے بعد ختم نہیں ہوگا، یہ صدیوں تک چلتا رہے گا، تمہاری نسلوں کی صورت میں چلتا رہے گا. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیات کی.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. جی مجھے بتائیں آج کی سورہ یاسین کیسی لگی؟ سب سے پہلے تو بتائیں کس نے فرسٹ ٹائم اس کی تفسیر اتنی ڈیٹیل سے سنا ہے تو بتائیں گا. جی یہاں پہ ون ٹائپ کریں کیونکہ میں تھوڑی سی آپ کی فیلنگز جاننا چاہ رہی ہوں, اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس کو ثواب کی نیت سے تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, باقی ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے سب نے فرسٹ ٹائم اتنی ڈیٹیل سے سنا ہے. جی اب مجھے بتائیں ابھی کیا کنسپٹ کلیئر ہوا ہے؟ ابھی تک جتنی آپ نے آیات 1 سے 21 تک سنی ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ استاذہ کو جزائے خیر دے, اس میں کیا سیکھا ہے, کیا سیکھا ہے آپ نے؟ یاسین والقرآن الحکیم لاسٹ آیا از دا ایسنس آف اسلام. جی ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ الحمدللہ. دیکھیے قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے, قسم ہے قرآن حکیم کی, انک لمن المرسلین بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں, تنزیل العزیز الرحیم نازل کردہ ہے زبردست رحم فرمانے والے ہستی کی طرف سے, لتنذر تاکہ تم خبردار کرو, قوما ایک قوم کو, ما انذرا نہیں خبردار کیے گئے, اباؤہم ان کے اباؤ اجداد, فہم وہ بس غافلون غافل ہیں. جی اٹ از ناٹ اے نیم آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل دیکھیں رسول بیچے ہوئے رسولوں میں سے ہے, دیکھیں کتنے ایک سیکوینس میں چیزاں قسم قرآن دکھائی دے رہے, البتہ رسولوں میں سے ہیں آپ, پھر سیدھے راستے پہ ہیں, پھر دیکھیں نازل کردہ ہے کس کی طرف سے, پھر جن کی طرف یہ اگر چیز نہیں اتری تو ان تک پہنچاؤ. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کیونکہ جیسے کل بھی آپ سے میں نے بولا تھا شروف مقطعات. جی جی بالکل یہ کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی, طہٰ یاسین یہ ساری چیزیں. بعض دفعہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ گھروں میں ایک وہ انہوں نے آج کل بنایا ہوتا ہے لوہے قرآنی کیسے لکھ کے نا, جی آپ اس کو لکھ رہیں گے تو رزق میں برکت ہوگی, گھر سے باہر نکل دے ان کو ایک دفعہ جی پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا. اس طرح کی کوئی حدیث اتھینٹک حدیث ہمیں نہیں ملتی. وی کین ڈیلیور دا میسج نائسلی بٹ کانٹ فائٹ اینڈ آرڈر. جی بالکل یہ آپ نوٹ کریں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں. ابھی تک آپ نے دیکھیں غزوہ احد کا آپ نے پڑھا ہے, غزوہ خندق کا بھی پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے, پھر دیکھیں اس سے پہلے غزوہ بدر تھا, تھوڑا تھوڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح یہ احکام نازل ہوئے ہیں, پھر جیسے تاشہ پہ الزام لگایا گیا اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یعنی ان کو طریقے کو فالو کرے, ان کا اخلاق, کیونکہ کسی بھی موقع پر انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے, سیم اسی طریقے سے لینا ہے. کیونکہ ایک جگہ پیاس آتا ہے نا, اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ اٹھ جاتے کبھی بھی آپ کے پاس ہیں, یہ آپ کی نرم مزاجی اور اخلاق کی وجہ سے لوگ ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں, تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یقین کریں بہت کچھ آپ کو کہا جاتا ہوگا, اللہ کی بات پہنچانے سے پھول نہیں ملیں گے, تمہارا کام ہے حق کو دینا ہے. جی بالکل پھول تو نہیں ملیں گے لیکن بعض دفعہ اس جگہ پہ آپ کو بڑا زبردست پروٹوکول ملتا ہے, آپ کی تعریف لوگ کرتے ہیں, اس پہ بھی پھولے ہوئے نہیں سمانا, بلکہ اس وقت بھی آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس حدیث کو یاد رکھیں جو تین لوگوں کو صرف اس وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کے لے جایا گیا کہ ان کی ریاکاری کی وجہ سے, ایک شہید کو کہ وہ شہید ہوا تو کہتا کہ میں اللہ کے نہیں, اس نے کہا تھا کہ اس کا اپنا جو دم تھا کہ میرا جو ہے وابا ہو, اسی طرح ایک جو مال خرچ کرنے والا اس کا بھی یہی ریاکاری تھی اس کے اندر, اور علم دینے والا اس کے اندر بھی ریاکاری, تو ان چیزوں سے ہم نے ضرور بچنا ہے. جی آیات بہت سخت بھی ہیں اس میں, جو سخت آیات آئی ہیں کہ حق بات کے بعد آگے پیچھے دیکھیں وہ دیکھ نہیں پاتے کہ ہر وقت جو ہے ایمان زندہ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. پھر دیکھیں جو میں چیز ابھی آج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آیت ساری ہی بہت اچھی ہیں لیکن میں اس کو آپ لوگوں کو بولوں گی اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ سورہ قرآن کی دعوت کو کھول کر بیان کرتی ہے صبر سے اور تحمل سے اللہ مدد مانگنی ہے. تکبر از دا ریزن آف ایوری بیڈ تھنگ ٹو ریسائٹ ایٹ دا ٹائم آف سم ڈائنگ سو دیئر ڈیتھ بیکم ایزیئر. دس از ویری کامن پریکٹس, بالکل صحیح ہے, بٹ نو دلیل از اویلیبل ریگارڈنگ دس دس کنسپٹ بیکمس کلیئر. جی الحمد للہ بالکل صحیح بات ہے. یہ اسی وقت جی قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو, حالانکہ ابھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سے کتاب الجنائز بھی پڑھیں گے, جنازے کے مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ سے, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جس وقت موت کا وقت نزا کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا تدابیر, بلکہ آپ لوگوں کے پاس ایپس بھی ہوں گی, کمپلر بھی ہوں گے, اس میں سے دیکھیں. جی آیت نمبر 12 کو دیکھ لیتے ہیں. اِنَّا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو ان کے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو اور ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں. جی اس آیت سے مجھے بتائیں کیا سیکھیں. جی یہ جو آیت ہے کیونکہ ورنہ تو ہم لکھ رہے ہیں جو آگے کو قدموں سے قدم ہوں وہ آثار ہوں ان کے آثار سے, کیونکہ یہ میں جب بھی سورہ یاسین کی یہ آیت گزرتی ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں جس زمین پہ آپ چلے ہیں وہ زمین گواہی دے گی. آپ نے اگر اس پہ قدم اچھی نیت سے اٹھائے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھی گواہی دے گی, اگر آپ برے گناہ کی نیت سے گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے گواہی دے گی. جہاں در و دیوار میں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا وہ بھی آپ کے لیے اس دن جو ہے یہ آپ دیکھیے گا, جس طرح ابھی تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کیسے ہر چیز سیو ہو سکتی ہے, اس دن ہماری مووی چلے گی. اللہم لا تجعلنا منہ, اللہ تعالیٰ ہمارے عمل جو ہے اچھے ہمیں بنا. تو کوشش کریں آثار اپنے اچھے رکھیں اور کوشش کریں کہیں بھی آثار میں بہت ڈیٹیل سے بات آ جاتی ہے. آپ جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں, کسی آپ جیسے مدرسے میں جاتے ہیں, ہم لوگ ریپس وغیرہ پھینک دیتے ہیں, یہ بھی ہمارے آثار ہوتے ہیں. واش روم یوز کرتے ہیں, کہیں بھی کچھ بھی چیز کسی گھر میں کچھ دیر کے لے جاتے جاتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کیسے آثار چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ روز مرہ زندگی میں بھی ہم نے دیکھنا ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے لیے گواہی دیں گے. صحیح بات ہے, اٹس لائک وی ہیو بین سکینڈ ان آور ایوری ایکشن. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. نقتبو اعمال نامہ وچ آئی انڈرسٹینڈ, صحیح بات ہے, لکھا جا رہا ہے نا ایک ایک چیز ہم لکھ رہے ہیں. نقتبو کتب سے لکھنا, ہمارے اثر ان مٹ ہوتے ہیں, بالکل نہ ختم ہونے والے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. دس ورلڈ از ا ٹیمپریری پلیس, ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان دس ورلڈ. جی بالکل, یہ اس لیے کہ کیونکہ اس دن ہماری زبان کو تالا لگ جائے گا, ہم بول نہیں سکیں گے, ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز گواہی دے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا. تو یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے, بلکہ آیات اس میں کافی ساری ہے جس میں بتایا گیا ہے. جی اور اس میں آپ نے کیا سیکھا اس سورہ سے؟ ابھی تو انشاءاللہ تعالی ہم ٹیوزڈے سے اور بھی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے بڑی بات, اللہ پاک ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہم جو اللہ پاک نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے اس کو ہم نے اپنے اوپر بھی کرنا ہے. جی موت برحق ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت. جی بالکل صحیح بات ہے, ہمارا کام ہے کہ پہنچانا, تنقید کو برداشت کرنا ہے. ویری گڈ ویری گڈ, یہ بہت ضروری چیز ہے. تنقید ہوگی, ہر اعضا گواہی دیں گے. جی بالکل, یہ تو میں آپ کو بول رہی ہوں, اس دن آپ کی زبان کو لگام دے دی جائے گی, آپ کے ہاتھ ہوں, آپ کے جسم, آپ کی ٹانگیں پاؤں, ایک ایک چیز بولے گی اس دن. عذاب بتائیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا 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 کیا, اس سے ہم تکبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چالے. آمین آمین سم آمین. تو یہ جو سورہ ہے بہت خوبصورت ہے، یہ ابھی انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے کو آگے بھی دیکھیں گے اس میں کیا سیکھتے ہیں. کوشش کریں اس کو، جیسے بھی سٹارٹ میں بھی باجی نے بولا تھا کہ جو آپ تفسیر سنتے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھا کہ آپ کے دل و دماغ میں رہتی ہیں، آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا کچھ آ رہا ہے، کیا ہم اپلائی کریں، اپلائی کرتے ہیں. کچھ ایسی بات اب ہمارے پر کوئی ایسی بزی ہو جاتے ہیں دوسرے کاموں میں کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. جی اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، ہمیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کریں. جی بالکل، لیکن ہم اس سے باز نہیں آتے نا، ہم کرتے ہیں. لوگوں کا خوف دل سے نکال دینا ہے. جی انشاءاللہ تعالی یقین کریں. میں کل بھی تو ایک منٹ اور دو لوگوں کے اس میں بات کر رہی، میں کل بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ایک لیکچر سن رہی تھی ایسے، وہ جو ان سے سوال و جواب کا تھا سیشن تھا اس میں، تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اللہ کے بارے میں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو وہ بڑا پیارا سا جواب دیتے ہیں نا کہ اللہ ایک اللہ کو ہر کوئی ہر کسی نہ کسی صورت میں مانتا ہے نا. تو ان کا مجھے بڑا اچھا یہ والا جواب لگا کہ اللہ کو اگر مانتے ہیں تو اس پہ مکمل ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے. جو نئے لوگ آتے ہیں نا، کوئی کہتے ہیں یہ سنی ہے، کہتے دیکھیں آپ پورا قرآن آپ کو دیتے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن میں کسی جگہ پہ بھی وہابی اور سنی کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان کی پہچان کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور بہت اچھا لگتا ہے. بس ہم نے باقی ریئل میں مسلمان بنا، ریئل میں ایمان لے کے آنا ہے. جو ہمارے اندر کم آج زبان ہمارے کنٹرول میں ہے تو سمجھ سے استعمال کرنا سیکھیں. جی انشاءاللہ ہم چھوٹی مشکلوں کو بڑا نہ سمجھیں. جی یس گریٹ آنسر ہی گیوز. جی بالکل تا سر کی دیواریں کھڑی نہیں کرنا. یہ تا سر یہ مجھے نہیں سمجھ آئی سسٹر آپ نے کلثوم کیا لکھا ہے. مسلم لفظ آیا ہے صرف. جی بالکل نو وی آر ایبل ٹو ابزارو بیٹر دین بفور التصب. جی ٹھیک ہے بالکل تعصب نہیں کرنا. بالکل ابھی مجھے سمجھ آ گئی الحمد للہ. جی صحیح ٹھیک ہے. ابھی بریک لیں، انجوائے کریں انشاءاللہ. اس کے بعد تجوید اور کتاب الزکات بہت خوبصورت بک ہے، اس کو مس نہیں کیجئے گا. وہ ابھی روز مرہ کے ہمارے اس میں جو یہ چیزیں ہمیں زکات کے بارے میں کم از کم لازمن پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنا. یہ جتنی آپ کو تفہیم سیرت کی بک پڑھائی جائے اس کا مقصد ہے، تو اس کو مس نہیں کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. وی آر اونلی مسلم. بالکل ہم مسلمان ہیں. جزاکم اللہ ہے. بریک انجوائے کریں انشاءاللہ بعد میں دوبارہ سے کلاس میں. اللہ خیر کرے، ہر واقعیت کے ساتھ آپ سب کو واپس لے کے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طہر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات اللہ حمدتنی، غمرتنی بالبرکات، تحفظنی من همزات الشیطان ومن زلات.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، القرآن طهر ذاتي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة أمة
أعظمها من كلماتي من الرحمن من علينا بكتاب من رحماتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا
وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي تراتي للقراه وأضيء أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله
دشا تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان بلا مکان سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ والحمد للہ
الكون يا حامل الكون القرآن يا حامل القرآن.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے الحمدللہ جب آپ لوگوں کا آنسر نہیں آتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میری آواز نہیں جا رہی اور یا لگتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے آپ لوگ واپس آ رہے ہیں کہ بریک میں ظاہری بات آپ کمپیوٹر کے پاس نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آسانی کرے بہت ہی خوبصورت لیسن تھا سورہ یاسین کا اور جب ہم اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ قدم بھی لکھے جائیں گے آثار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو بہترین آثار میں کر دے اور وہ اعمال جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کا جو ہے تجوید کا سیشن اور کتاب الزکاۃ اس میں آج ہم زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے دیکھیں گے زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے مصحف ریڈی رکھیں آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو اور پہلے ہم تجوید کا لیسن سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 26 تک اور اس کے بعد کتاب الزکاۃ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما lesson number 219 at number 1 to 21 surah yasin اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ياسين
ياسين
والقرآن الحكيم الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
إنا جعلنا في أعناقهم
أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
فبشره بمغفرة
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
واضرب لهم مثلا
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث
إذ أرسلنا
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
چلیے اگلا ٹاپک دیکھیں گے.
آداب اخذ زکات و ایتائیہا، زکات لینے اور دینے کے آداب، یعنی لینے والا کیا چیز لے، کیا صرف ان کی اچھی چیزیں لے کے آ جائے یا دینے والا صرف بری چیزیں دے دے، دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے. زکات کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. ان عبداللہ ابن ابی اوفۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاہ قوم بصدقتہم قال اللہم صلی علی آل فلان فآتاہ ابی بصدقت فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا. حضرت عبداللہ بن نبی اوفا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے کہ اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت فرما، رحمت نازل فرما. جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا کہ اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ دعا کیوں کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے یا لے اس نیت سے کہ مجھے اس سے دعا ملے یا میں دعا کرانے کے لیے دے رہا ہوں یا دعا کی وجہ سے، وہ ایک الگ ایشو ہے. کوئی بھی نیکی کرتا ہے آپ اس کو دعا دیتے ہیں نا، بارک اللہ، اللہ تمہیں اس میں برکت دے، یا اللہ جزاک اللہ تمہیں اس کی برکت دے. اسی طرح جب ایک بندہ مال دیتا ہے تو یقیناً اس کے دل پہ کچھ نہ کچھ چوٹ پڑی ہوتی ہے اور وہ اخلاص کی بنیاد پہ دیتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر آگے سے دعا مل جاتی ہے جو دیر ہے اس کو، تو وہ دعا اس کے دل کی تسکین بنتی ہے. سورہ توبہ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خز من اموالہم صدقۃً، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو جو ان کو پاک کرے، اور ان کے لیے دعا کرو. کیونکہ دعا سن کے بندے کا دل کھلتا ہے نا. اصل میں دعا کرنا کی شکر گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر گزار ہوگا اس کو وہ زیادہ چیز ملے گی. لیکن یہاں ایک اور چیز کہوں گی کہ اس کو ایک قسم کی کا بازاری اخلاق بنا لینا، اس کو اور مال وصول کرنے کا سبب بنا لینا. میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ بعض جگہ لوگ جب پیسے جمع کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی ایک پیسے دیتا ہے پھر اس کا نام لیتے ہیں. اب میں کسی بھی تنقید نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے میں نے دو تین مختلف اینگل دیکھے ہیں. ایک تو عام طور پہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن پچھلے چند دنوں میں کسی موقع پہ مجھے ٹی وی پہ بھی کچھ ایسا چیریٹی شو اس کا تھوڑا سا جھلکی دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے تھے فلڈنگ کے لیے، اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ ان کے اداکار گلوکار، تو پھر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے موٹیویٹ ہو کے لوگ فون کر کے صدقہ دیتے ہیں، کچھ اسی قسم کی بات. تھوڑا سا میں نے کلپ دیکھا تو اس میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو لوگ مال دیتے ہیں، جو صدقہ دیتے، یعنی جو بھی ڈونیٹ کر رہے تھے، پھر اس میں سے جو بہت زیادہ دیتا تھا تو اس کو بار بار پوچھا جا رہا تھا، پھر اس کا اسکرین پہ تھوڑی دیر میں نام آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بتایا جاتا ہے ہمیں اس نے اتنا دیا. ہو سکتا ہے لوگ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے ایسے لگے جو بندہ دیتا ہے اس کا نام سر عام اس طرح آ جائے، اور بعض دفعہ پھر اس کی رغبت دلائی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنا دیا اور اب تم بھی تک ہی رکھنا چاہیے. بعض دفعہ جب کہیں بھی دین کے نام پہ فنڈنگ ہوتی ہے تو وہاں بھی لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ فلاں ماشاءاللہ انہوں نے خوب دیا، ان کو اللہ مبارک کرے، اور ان کو یہ کرے، اور کتنا دیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، آپ اٹھ ہی نہیں رہے، یہ دیکھیں کس نے کتنی دعائیں لے لی، اللہ ان کو بلند کر، یہ کر. حد کے اندر، ایسا نہ ہو کہ دینے والے کے اندر عجب پیدا ہو جائے اور اس کی بات کو اتنا اچھال دیا جائے کہ پھر وہ اس میں اخلاص سے گھٹتی ہوئی کوئی چیز نظر آنے لگے. زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی نصاب کے ساتھ گنا چنا معاملہ کرنے کے بجائے ذرا اسے بڑھا کے بھی دے تو انشاءاللہ اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. عن عبید بن قاب رضی اللہ عنہ قال باسنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاد فقلت له اد ابنة مخاد فانها صدقتك فقال ذاك مالا
لبن فيه ولا زهر ولكن هذه ناقة فتية عزيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بياخذ ما لم يؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما أردت علي فافعل فإن قبلته وإن رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي أرد علي حتى قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه فيه ابنة محازن وذلك ما لا لبن فيه ولا زهر وقد أردت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي زه قد جئتك بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي زه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا, اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو ایک سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی. میں نے اسے کہا ایک سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل, لہذا یہ میری اونٹنی ہے جو جوان بھی ہے اور موٹی تازی ہے, یہ لے لیجیے. یعنی جو نسا حد بن رہا تھا اس سے زیادہ دینا چاہا. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. اس سے بھی نوٹ کیجئے صحابہ کرام کا اخلاق کہ جو انسٹرکشنز ملتی تھی بالکل اس پہ چلتے تھے. اپنی مرضی سے عقل نہیں لڑائی کہ اچھا بھی چلو زیادہ ہی دے رہا ہے, کم تھوڑی دے رہا ہے, کہا نہیں میں تو نہیں لوں گا. اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کی کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کے دور میں دین جو اپنی اصل شکل میں رہا اس کی یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اس میں اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی نہیں کی، جتنی انسٹرکشن ملتی جو بات کہا جاتا اس کو کرتے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر 10 لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی، ہر ایک اپنی سمجھ سے کرتا، یہ کہتا کیا حرج ہے لے لو، دوسرا کہتا چلو تھوڑا چھوڑ ہی دو، چلو جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا چلو کھلا نہیں ہے رہنے دو، چلو تھوڑا زیادہ ہی دے رہے تو دے دو. تو کلیئر انسٹرکشنز کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. پھر کیا ہوا، یہ اللہ انہوں نے ان سے نہ لی. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ نے تجھ سے قبول کر لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ کی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا. لہٰذا وہ تیار ہو گئے اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی. جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کا تحصیل دار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے. میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی نہ سواری ہی کے قابل ہے. میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اسے لے لیجئے. آپ نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے. اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے. چنانچہ آپ نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا کی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک چیز انسان کے اوپر لازم کر دی جاتی ہے کہ یہی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی استطاعت ہے اور وہ اپنے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں. بعض دفعہ اب جیسے زکوٰۃ کے نصاب ہی کی یہاں بات ہو رہی ہے تو 2.5% ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو اس کو 10% بھی کر سکتے تھے نا، ہر 100 میں سے ہمیں 10 دینے ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ کیا کہ شاید کسی کے پاس اتنا نہیں ہے ہی تھوڑا سا، اور اسی کے اندر سے اب وہ اگر زکات دے رہا ہے تو پھر زیادہ نہ دینی پڑے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم سب کے پاس اگر زیادہ ہے یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کم پہ رہیں. یہ انسان کی اپنی سمجھ پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسا تقویٰ مانگنا چاہیے کہ جہاں انسان اللہ کے راستے میں زیادہ دے سکے، اور کسی سسٹم کو کسی چیز کو مینیج کرنے کے لیے اگر کم سے کم کی ایک چیز رکھ دی جائے تو پھر اس کے اوپر رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو، یعنی اگر وہ فرائض کے درجے پہ آتا ہے تو فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن بے حساب دیں. اور میں تو اس کو پورے دل سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا اللہ کو ہم بے حساب دیتے ہیں اتنا ہمیں بے حساب ملتا. نہ آتے ہوئے کا حساب کریں نہ جاتے ہوئے کا حساب کریں، آپ کے دل سے مال اتنا کم، اتنی اس کی محبت کم ہو جائے گی. ضروریات ہیں زندگی کی، اس کو پورا کرتا ہے انسان. اب یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ یہ بریڈ 10 روپے کی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں 15 ہی رکھ لو، ایسا نہ کریں، یہاں تو رکھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن صرف مثال دے رہی ہوں. ہاں یہ آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. آپ سبزی لینے گئے، آپ نے دیکھا ٹھیلے والے بےچارے نے کوئی سبزی لگائی ہوئی ہے، کوئی ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، اب اس نے کہا کہ یہ 20 روپے کلو ہیں یا 25 روپے کلو ہیں تو آپ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو 50 ہی رکھ لو، چلو تھوڑے اس میں جو اور ڈالنے ہیں ڈال دو. اس طرح کا دل غریب لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے ان کو پیسے کی، وہاں کھلا دل ہونا چاہیے. لیکن بڑے بڑے سٹورز اور مالز اور جہاں آپ جاتے ہیں پھر وہاں تو انہوں نے تو پہلے ہی ماشاء اللہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے نصاب سے لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تحصیل دار کو لوگوں کے گھر جا کر زکات وصول کرنی چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے، جب اسلامی حکومت کسی بھی ملک میں آتی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مہینہ جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو اس میں جا کے لوگوں سے زکات لی جائے. ہمارے ہاں تو یہ چونکہ سسٹم ہی نہیں ہے تو عورتیں بھی زکات دینے لگ جاتی ہیں، اور وہ کس کو دیتی ہیں، وہ گھروں کی ماسیوں کو دیتی ہیں، اور ان کو تنخواہ تو 100-200 روپے دے دی اور اوپر سے تنخواہ ہر سال میں کوئی 1000-1200 دیتے رہے تو ماسیاں بھی کہتی ہیں چلو یہ ہماری تنخواہ ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کی بانٹ ہے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں تھوڑی اس پہ بات ہم کر سکیں گے کہ کسی کی شادی کرا دی، کسی کو فریج لے دی، کسی کو ٹی وی لے دیا، یہ بس وہی بات ہے جیسے آج ہمارا دین چل رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی مسجد بنا کے اپنی مرضی کے افکار کو پروموٹ کر رہا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز ایک سسٹم کے اندر ہوتی ہے. فرینچائزیشن جس کو آج اب میک ڈونلڈ اور کینٹکی اور پیزا ہٹ اور ایسی برانچز میں دیکھتے ہیں، بیسیکلی یہ اسلام کا آئیڈیا. اسلام دین کو اس طرح فرنچائز کرتا ہے کہ سب سے پہلے اوپر رولرز اچھے ہوں جن کو اسلام کی سمجھ ہو، جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہو، پھر وہاں سے پورا دین پھیلے گا، پوری زکات لوگوں کی لی جائے گی، وہاں سے مسجدیں نکلیں گی، وہاں سے ادارے بنیں گے، تعلیم لوگوں کو دی جائے گی، وہ سب کو سائن کرتا ہے، وہ سارے اخراجات کو اٹھاتا ہے اور جتنی منی آتی ہے وہ ساری حکومت کو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ملک امیر ہوں گے، بہت بڑا ایک سورس اسلامی حکومت کے اندر بیت المال تھا، آج لوگوں کے اپنے بیت المال ہی نہیں پورے ہوتے تو حکومت کو کہاں دے۔ اس وقت اگر ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں تو یقین کریں صرف اس کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے سسٹمز خراب ہے، ہم نے اسلام کی جو قمیض ہے نا وہ اتار کے پھینکی ہوئی ہے، آج وہ پہنیں گے آپ دیکھیں گے سارے حکمران اس کے اندر آخر آنے پڑیں گے، نہیں آئیں گے تو وہ نہیں رہیں گے۔ اس وقت اتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار کر سکیں کہ تم نے پہلے خود مسلمان بننا ہے، پھر تمہارے اوپر والے مسلمان بنیں گے۔ تو بہرحال یہاں اب اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے۔ ایک دور ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ملکوں میں اس کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کہ بھئی جب سال ہوگا اینڈ آف دا ایئر ہوگا تو بینکوں میں جو لوگوں کا مال ہوتا ہے اسی میں زکات ڈیڈکٹ کی جائے گی۔ کیا ہوا، جو ہی وہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا لوگ بینکوں سے سارا پیسہ کھینچ لیتے تھے، خالی ہو گئے بینک۔ ایسی نہیں بات ہوتی، پہلے دل مسلمان ہوتے ہیں پھر انسان کے ہاتھ آنکھیں اور ساری چیزیں اسلام قبول کرتی ہیں۔ چلیے، ان عمر ابن شعیب ان ابی ہی ان جری ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکات لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے، مویشی اپنانے پر نہ منگائے، یعنی کہ کہا جائے کہ جس نے زکات دینی ہے پہلے ساری بکریاں اور سارے اونٹوں کو جمع کرے اور تحصیلدار کے دفتر میں آئے اور پھر وہاں بکریوں کو گنا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکات ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی سہولت مطلوب ہے، اور حضرت توبہ کے اندر جو زکات کی بانٹ کی ترتیب ہے تو اس میں ایسے لوگوں کو امال کہا گیا، یعنی جو لوگ یہ چیزیں بانٹتے لیتے ہیں تو پھر ان کی تنہائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس مال میں سے جا سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ حکومت کو اگر کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو کرے، اور لوگوں کو سہولت دے اور ان کے جگہ سے جا کر زکات وصول کی جائے۔ زکات میں اوسط درجے کا مال لینا اچھا ہے، نہ ہی بہت اچھا اور نہ بہت خراب۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له فریدۃ الصدقۃ التی امر اللہ ورسوله ولا یخرج فی الصدقۃ حریمۃ ولا ذات عوار ولا تیس ما شاء المصدق۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، جس کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دیا کرتا تھا، زکات میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، یعنی بالکل بیکار ردی مال، اس کو کرے گا کوئی کیا، ہاں اگر زکات لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ دوسری روایت پڑھ لیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمن قال فی آخر الحدیث وتوفق کرائم اموال الناس۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حضرت معاذ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا، زکات میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ پہلی روایت میں کہ بالکل ردی مال، اور دوسرے میں یہ کہ بہت اچھا نہ لینا۔ ہوتا کیا تھا کہ جس اس دور میں جو بھی چیز ہوتی تھی جنس، اسی میں زکات لی جاتی تھی، جیسے بکریوں والے سے بکری لے لی جاتی تھی، اونٹوں والے سے اونٹ لے لی جاتی تھی، فصلوں والوں سے فصل کا کچھ حصہ لے لیا جاتا تھا۔ تو کتنا پیارا ہے عدل کہ نہ بہت اچھا لو کہ اس بیچارے کے بکنے والی چیز جو وہ تم زکات میں لے کے اور وہ غریبوں میں دے دو، اور نہ بالکل بیکار لو، میڈیم درجے کی لو، کھلی ملی دی جا سکتی ہیں۔ ہاں کچھ مثال ہے کہ اب آپ یہاں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جانور ہے کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے, اس میں عیب ہے, اور نر ہے, نر سے مراد یہ تھا کہ اس کی جنس اب آگے اس کی نسل نہیں بڑھے گی. اب ایسا کوئی جانور اگر ہے تو کوئی دیتا ہے اگر, کیونکہ اینڈ پہ ہے نا کہ اگر دینے والا خود چاہے تو لے لو, لیکن ساتھ ہی پھر کوئی دوسری چیز ایک اچھی بھی لے لو. تو یہ ہم زندگی کا بھی اصول ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں دیں, کچھ اچھا دے دیں, کچھ برا دے دیں, کچھ ایسی چیز, کیونکہ بعض دفعہ ایک چیز آپ کے لیے فائدے کی نہیں دوسرے کو فائدے کی ہوتی ہے. کسی کچھ نہیں ہوگا تو کوئی اس کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا لے گا, آپ کو اس کو زیادہ ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں بھی تقوی سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ کیا چیز دیتے ہیں. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع ہے, کرتے ہیں لوگ. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے, اگر مال مشترک ہوں تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکرین رضی اللہ عنہ كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ زکات کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو زکات کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی نا. 40 بکریوں پہ ایک بکری کا نصاب ہے جو آگے باب میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر لیں تو پھر ان کو کیا دینا پڑے گا؟ پھر بھی ایک دینی پڑے گی نا. یعنی بعض دفعہ مال تھوڑا جب ٹکڑوں میں کر لیا جاتا ہے تو نصاب کی حد سے کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا کہ ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. مثال یہ ہے کہ اس کی صورت ایسا کر لیں کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے, اب 1,00,000 کے اوپر آپ کو مثال ہے کہ 2,500 روپے جو ہیں وہ زکات کے دینے بنتے ہیں, تو آپ 1,00,000 آپ رکھیں گے تو آپ کو اس پہ لگیں گے کہ 2,500 زکات ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں 1,00,000 نہیں, اس کو ایسے کرتے ہیں اس میں سے 25,000 میں اپنی بیٹی کے نام پہ کر دیتی ہوں اور اس میں دوسرا 25,000 اپنے بیٹے کے کر دیتی ہوں اور 25 میاں کو دے دیتی ہوں, تو اب تو سبھی زکات سے ایکزمپٹ ہو گئے, اصل میں وہ آپ کا اپنا تھا. تو اس طرح نہیں کرنا. اس میں تھوڑی وضاحت بھی انہوں نے لکھی ہے کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکات ادا کرنی ہوگی, لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکات ہوگی, لیکن وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. ایسی سب صورتیں منع ہیں. اب چونکہ آپ بکریوں کا نصاب نہیں جانتے تو شاید آپ اس کو اتنا نہ سمجھیں, لیکن بہرحال بات واضح ہو گئی ہوگی. زکات وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے جیسے مثلا اگر دو آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکات ہوگی. زکات لینے والا 80 بکریوں کو 40-40 کے دو حصے شمار کر کے دو بکریاں نہیں لے سکتا. مشترک کاروبار میں حصے داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکات ادا کرنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکرین رضی اللہ عنہ کتب لہو فریدۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب لیں. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کی بھی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف نصف رقم ادا کریں گے. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کریں تو حصے داران اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو بات وہ یہ کہ ہر بندے کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مشترکہ کام ہے تو اس میں سے مشترکہ زکوٰۃ بھی نکل سکتی ہے، حساب بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے پھر جیسے حالات ہوں گے حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان العباس رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقتی ان تحل فرخص له فی ذلك۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو رخصت دے دی۔ بس ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا زیور ہے کوئی، آپ کو پتا کہ آپ ہی کے پاس ہے، آپ نے اس کو بیچنا نہیں، اور چلیے اپنے رمضان سے، رمضان کا حساب لگایا ہوا ہے کہ ہر اس میں ایک سال پورا ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلی زکوٰۃ آپ نے رمضان میں دی تھی، لیکن آپ رمضان کا انتظار کیے بغیر اس کے آنے سے پہلے اس میں سے پوری یا کچھ حصہ اپنی نیت کے ساتھ دے دیتے ہیں، اینڈ آف دا جب ایئر ہوگا تو آپ حساب کر سکتے ہیں، تو اس میں اجازت ہے۔ بعض لوگ ایک دم اکٹھا نہیں دے سکتے تو وہ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، بعض وقت ضرورت بھی ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ صرف رمضان ہی کے اندر زکاتے ہیں اور باقی دی جائیں چیزیں تو 11 مہینے پھر باقی غریب غربا اور دین کے کام کہاں سے چلیں گے۔ تو مناسب چیز یہی ہے کہ انسان اس کو، زیادہ اچھی بات ہے کہ ضرورت کے مطابق کبھی کم کبھی زیادہ دے دے۔ آپ اگلے سالوں کے بھی دے سکتے ہیں پہلے سے نیت کر کے، اگر بالفرض وہ چیز آپ کے پاس نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا نا، جاتا تو کہیں نہیں، جمع ہی ہوتا ہے نا ہمارا جو بھی آگے جاتا ہے۔ زکوٰۃ جس چیز پر وصول کی جائے وہی تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔ ان عمران بن الحسینی رضی اللہ عنہ استعمل علی صدقتی فلما رجع قیل له این المال قال وللمال ارسلتني اخذناه من حيث كنا ناخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعناه حيث كنا ندعه۔ حضرت عمران کا تحصیل دار مقرر کیا گیا، جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے تیرے رسالت میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ جہاں کی چیز ہے وہیں جائے۔ اگلی بھی روایتیں پڑھ کے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں دوبارہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى الیمن فقال فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ نبی اکرم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر اس زکوٰۃ کی ہم روح سمجھ لینا تو پھر اس طرح کے سوالات ذہن میں نہیں آتے۔ روح کیا ہے؟ کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، یعنی ان کو دوسروں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ، ہم یہاں رہتے ہیں ناروے میں اس وقت، اور جتنے مسلم ہیں، مسلم ملکوں میں رہنے کی نسبت تھوڑے ہی ہے نا، سچ، اسی طرح اگر آپ ایک فیملی محسوس کر لیں کہ جو پاکستان میں رہتی ہے, اور پاکستان میں بہت سارے مسلم ہوں گے نا, ہماری یہاں کی نسبت وہاں بہت سارے ہیں, بالکل اسی طرح جہاں مسلم زیادہ ہوں گے وہاں مسلمانوں کے میں سے غریب لوگ بھی زیادہ ہوں گے, وہاں کے دین کو ضرورت بھی زیادہ ہوگی, اسی طرح ہم یہاں تھوڑے سے مسلمان ہیں اور یہاں امید کی جا سکتی ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ضرورت مند ہوں گے اور دین کے کام کے لیے ضرورت پوری کرنے والے لوگ بھی تھوڑے ہی ہیں. انڈرسٹینڈ, یعنی یہاں کے لوگ تھوڑے ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے دین کو پروموٹ کرنے. اب کافروں سے تو نہیں کوئی انسان دین کے کام پہ مدد لیتا نا, یا کوئی کافر لوگ تو مسلمانوں کی مسلمان ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کریں گے, یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی ویسے مدد کرتے ہیں جیسے بھی وہ کرنا چاہیں. تو اب اصول کیا ہے کہ جو جہاں رہے وہاں کی ضروریات کو دیکھے. اتنا خوبصورت سسٹم بن جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی چھتریاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہر ملک کی چھتری, وہاں والے وہیں رہے, نہ ادھر والے ان کی پر نظریں لگائیں نہ ان کی ادھر لگائیں. جب بھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے ملکوں میں تو غربت بہت ہے, اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فنڈنگ جو ہے یہ باہر سے جاتی ہے, ادھر ادھر سے لوگ امریکن اور کینیڈین اور یہاں کی منی اور جو بھی باہر کے لوگ ہیں وہ بھیجتے ہیں ہمارے ملکوں میں. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں نا تو یہ صحیح چیز نہیں ہے. اس کا افیکٹ ادھر ہوتا ہے, ادھر ہوتا ہے, اور وہ جو لوگ اپنے ملکوں میں نا وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. مثال ہے کہ آپ کہتے نہیں یہاں کی کرنسی زیادہ ہے, میں مثال آپ کو دیتی ہوں, یہاں ناروے کی کرنسی پاکستان کے اکویلنٹ میں بھی کتنے کی ہے, ایک کرون کتنے روپے کا, 13 کا ہے نا, مثال لے لیجیے. اب آپ کہتے نہیں ہم یہاں سے 100 کرون بھی بھیجتے ہیں تو وہاں 1300 کرون ہو جاتے ہیں نا. آپ نے سوچا کہ یہاں کرنسی کا فرق جو ہے یہ پاکستان میں جا کے ان کو مدد کرے گا, لیکن ساتھ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا پاکستان کی اور ناروے بہت زیادہ ہیں, جتنے یہاں گنا زیادہ ہوں گے. اب ہوا کیا کہ منی کے ڈفرنس کو فرق ختم کر دیا گیا. اگر اپنے ملکوں میں رہنے والے ہی لوگ اپنے مال کی زکات صحیح دینے لگ جائیں تو یہ ساری سچویشن پیدا ہی نہ ہو. تو سب سے پہلے وہ ہمارے ہاں بھی ایک بات کہتے ہیں نا کہ اول خویشاں پھر درویشاں, یعنی پہلے گھر کے پھر باہر کے, گھر والے بھوکے اور باہر والے نہ ہوں. تو بہرحال پھر کبھی کبھی ضرورت دیکھی جائے گی, کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ جس میں ویسے ہی ساری دنیا والے بھی بھیج رہے ہیں, بھیجتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن عام حالات میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زکات کو اپنے ہی ارد گرد پہ خرچ کر تاکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھائے. اسی لیے وہاں پاکستان یا کوئی اور مسلم ملک ہے سعودی عرب, ان کو بھی اپنی زکات کا زیادہ حصہ اپنے ہی ملک میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی خوشحالی آتی ہے ملک, پھر ملکوں میں بہت فلاح ہوتی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اس ملک کے اندر وہ خوشحالی کا نظام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سرکل ہے جس کو ہم, ایک پورا سائیکل ہے جو چلتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ملک خوشحال ہو جاتے ہیں. پورا کر ہی لیتے ہیں چیپٹر. جی, زکات کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. ان عبادت ابن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسه على الصدقة فقال يا أبا الوليد اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بكرة لها خوار او شاتن لہا سغا ان. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک لکذالک. قال ای والذی نفسی بیدی. قال فوالذی باسك بالحق لا عمل لك على شيء ابدا. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو الولید, مال زکات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہو اور جو بلبلا رہا ہو, یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو, یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو, اور مجھے سفارش کے لیے کہو. یعنی یہ مال جس پہ زکات نہیں دی جاتی وہ قیامت کے دن مجسم بن جائیں گی, اور جس کا حق ہوگا وہ اس کو اٹھانی پڑیں گی یہ ساری چیزیں. حضرت عبادہ بن سامد نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, کیا مال زکات میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہی انجام ہوگا. حضرت عبادہ بن سامد نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. اسے طبرانی نے روایت کیا. اللہ اکبر, یعنی اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں صدقہ خیرات کو لوں گا اور اس کو جمع کروں گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں گا. اب دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم جب کسی سے جمع بھی کر لیتے ہیں, لے بھی لیتے ہیں, تو اپنے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ رکھ لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسے اکاؤنٹس یا کوئی ایسے معاملات جو ہمارے سر پہ آئیں تو اس کے معاملے میں غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ مال غنیمت کی حفاظت پہ مقرر تھے اور شیطان آیا اور اس میں سے مال لیتا گیا. تو جہاں ایسی چیزوں کا کوئی پوچھ پیچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو وہاں ذمہ داری بڑھتی ہے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی مال ہے اس کے اندر تو ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں, اس کو تو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں, لیکن جہاں کوئی اللہ کے راستے کا مال ہوتا ہے ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا, نہ ہماری بدنیتی ہوتی, لیکن ہم کیئر نہیں کرتے ساری ہوتی. کوئی نہ بھی لے لیکن کچھ تو ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے دین کے نام پہ کوئی چیز لے, چاہے ڈونیشن ہو, چاہے دعویٰ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے کوئی فنڈنگ ہو, پھر اس کی پوری کیئر کرے. پھر کیئر کے بعد کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے گا, لیکن اگر کسی کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے, اور بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کسی نے کیا دیا کیا نہیں دیا, آپ بعد میں دیکھتے ہیں. مثال ہے کسی کے پاس فنڈ کوئی باکس رکھا ہوا ہے, اب اس میں منی لوگ ڈال رہے ہیں, اب آپ اس باکس کو ادھر ادھر چھوڑ دیں تو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کیا پورا کریں گے, آپ اپنے پاس سے کیا دیں گے؟ شاید کسی نے کچھ بھی نہ ڈالا ہو اور ہو سکتا ہے کسی نے ہزاروں ڈال دی ہوں. تو اس کے لیے بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے, اور اسی لیے حضرت عبادہ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال له قم على صدقتی بنی فلان وانظر تاتی یوم القیامتی ببکر تحمله على عاتقك او کاہلك له رغاء یوم القیامة. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصرفها عنی فصرفها عنه. حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکات اکٹھی کر کے لاؤ, اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ جو بلبلا رہا ہو. حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجئے. آپ نے انہیں سبکدوش کر دیا. اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا. کیا مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی نہ کرے؟ نہیں, دیکھیے پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں. بعض کے اندر مال کی کیئر نہیں ہوتی, بعض اسٹرانگ نہیں ہوتے, بعض کا حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا, بعض کو حساب کتاب کرنا نہیں آتا, اور بعض ماشاءاللہ بہت زیرک ہوتے ہیں. تو اس سے یہ نہیں مطلب کہ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اب سارے پیچھے ہٹ جائیں. مثال ہے کوئی کہ اب ہم منی میٹرز کو ٹیکل نہیں کرتے. نہیں کریں گے یہ تو اور خیانت ہو جائے گی, پھر تو اور ہی میس اپ ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹیز کو دیکھ کر یہ کام دیے جائیں. جو محسوس کرتا ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود کہا تھا سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انی حفیظ امین, میں حفاظت کر بھی سکتا ہوں, میں با امانت بھی ہوں, آپ مجھے مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیں. تب ان کو اپنا گھر تو نہیں بھرنا تھا نا, نہ ان کی کوئی نیت بری تھی, لیکن ان کو پتا تھا کہ منی میٹرز ٹیکل کرنے آتے ہیں تو ان کو دے دیے گئے. تو ہر بندہ اپنے بارے میں خود زیادہ اچھا جانتا ہے. زکات وصول کرنے والے کو کسی زکات دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے. یعنی زکات وصول کرنے گیا اور وہاں کسی نے کوئی گفٹ دینا چاہا تو یہ جائز نہیں. ان ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد یقال له ابن اللطبیتی قال عمرو وابن ابی عمر علی الصدقتی فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي قال فقام رسول الله فأثنى عليه وقال ما بال عامل أبأسه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيخدى إليه أم لا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بكرة لها خوار أو تيئر ثم رفع يديه حتى رأينا غفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطفیہ نامی کو عامل مقرر کیا. حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا. جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کر لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا. وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا, پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفے وغیرہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا. اونٹ ہوگا تو وہ بل بلاتا ہوا ہوگا, گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوئی ہوگی, بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوئی ہوگی. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی اور آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں جب لوگ تحفوں کے نام پہ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اسی تحفے کی آڑ میں کوئی رشوت دینا چاہے, کوئی یہ کہنا چاہے کہ اچھا اس کے بعد تم یہ کر لو اور کچھ کمی کر دو, چلو کم بکریاں گن دو, کم پھل گن دو. نہیں, تو اس سے بہت زیادہ انسان کے دل میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جہاں مالی معاملات ہوں تو وہاں کسی سے ذاتی تحفے تحائف وصول کرنا بعض دفعہ رشوت ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. تو یہ تھا باپ. کوئی سوال اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پھر چلیے ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلا باپ بعد میں کریں گے. جی جی, ان کا سوال ہے کہ ہم جو زکوٰۃ میں ایکسٹرا اگر دیں تو پھر نیت کیا کریں, کیا وہ زکوٰۃ میں جائے گا یا صدقے میں جائے گا. دیکھیے کہ آپ کی بات پہ نہیں لیکن عام طور پہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونکہ ہمارا معاملہ ہے ہی بڑا نفع تولانا, تو ہمیں اس طرح کی فکر لگ جاتی ہے کہ زیادہ چلا گیا تو کدھر ہے. میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ واقعی دینے سے پہلے تو بس سوچتے ہیں کہ کتنے کا دینا ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ ہمارے گھر 100 دے کے گئے تھے تو ہم نے اس پہ 101 کر کے دے دینا. کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں نا, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے وہ دینا ہے کہ جو ان کو پسند آ جائے, آئی ڈونٹ کیئر وہ مہنگا یا سستا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے ساتھ کون سا معاملہ ہونا چاہیے؟ دوسرا والا. ٹھیک ہے, کھل کے دیں اللہ سے کہ جہاں لگانے لگا لے, میں نے دے دیا میری اتنی زکات رہتی ہے یا میرے اس سال کے کمی رہ گئی یہ کچھ حساب میں, تیرا دل چاہتا ہے تیری نظر میں جو مقام بہتر ہے وہاں میرا لگا دے. چلیے اگلا باب دیکھیں گے. الاشیاء التی تجب علیہ الزکاۃ. وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے. بہت اہم ٹاپک ہے زکوٰۃ کے بارے میں. ہم فضائل تو اکثر سنتے سناتے رہتے ہیں, معلوم بھی ہوتا ہے, لیکن مسائل کم معلوم ہوتے ہیں اور عمل کا تعلق بھی زیادہ مسائل سے ہی ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم جن چیزوں کو دیکھیں گے وہ ہیں الذہب والفضہ, سونا اور چاندی. سونے کو ذہب کہتے ہیں, فضہ چاندی کو کہتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ سا نقطہ ہے ان دونوں کے عربی لفظ میں کہ ذہب سے ہی ذہبہ ہے. ذہبہ کا معنی ہوتا ہے چلے جانا, وہ چلا گیا. اور فضہ کا روٹ جو ہے فاد واد واد ہے, بکھرنے کو کہتے ہیں, باریک سی پتریاں. اگر آپ دیکھیں تو لفظ سونے اور چاندی کے لفظ میں ہی یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ رہیں گی نہیں, یہ چلی جائیں گی اور ہم ان کو جمع کرتے رہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا نصاب کیا ہے. سونے پر زکات, سونے کا نصاب, نصاب کہتے ہیں نصبہ سے پہنچ جانا, یعنی وہ مقدار کے جو زکوٰۃ کی حد کو پہنچ جائے. لفظ نصاب ہم بہت بولتے اور سنتے ہیں لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ نصب. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے اور جس میں ان کے بتوں کے لیے بھی, وہ تو نصب سین سے ہوتا ہے, لیکن جھنڈا گاڑنے کو بھی کہتے ہیں نصبہ, یعنی وہ مقدار جس کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے, اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے, یعنی اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں, اس سے زائد ہے یا اس اتنا ہے تو پھر پورے پہ ہے. یہ نہیں کہ 7.5 تولے مائنس کر کے پھر ہوگی, بس پھر پورے پہ دی جائے گی. اس کی دلیل ان ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من کل 20 دینارا بصاعدا نصف دینار ومن الاربعین دینارا دینارن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے, اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے چاندی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اسلام کا ایک خوبصورت مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کرنسی اور سونا چاندی اسلام میں کوئی دو مختلف چیزیں نہیں تھی. ہم اپنے تفسیر کے سیشن پہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ کب سے بگڑا, اکانومی کب سے فلاپ ہوئی, جب سے سونے چاندی کی جگہ کاغذ کے ٹکڑوں کو روپیہ اور ڈالر اور کرون کہہ دیا. کاغذ ایک ہی ہے, لاگت ایک ہی ہوگی, لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کا 70-80 روپے کا ہے تو دوسرا 12-13-14 کا ہے اور تیسرا 1 روپے کا ہے. تو اسی سے دنیا میں جتنا اس وقت اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے اپنے تفسیر کے سیشن میں دیکھ چکے ہیں. لیکن اسلام نے سونے چاندی کے سکے اور یہ کرنسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, تو وہیں سے پھر زکوٰۃ کا نصاب بھی بنتا ہے, کیونکہ سونے کی اپنی ایک ویلیو تھی. پہلے دور میں جب سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو ہر ملک کے سکے کی اوپر مہر ہوتی تھی, لیکن آپ امریکہ میں 1 دینار لے کے پھر رہے یا آپ چائنا میں چلے جاتے ہیں, اس کی سیم ویلیو تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ پہلے امریکن ڈالرز کو جا کے چائنیز روپیز میں یا چائنیز کی اکانومی میں چینج کرے تو اسی سے آپ کی ڈی ویلیویشن شروع ہو جاتی. اس طرح اگر آج بھی ہوتا تو کبھی لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے امریکہ نہ بھاگتے اور کبھی لوگ دنیا کے ویسٹرن کنٹریز میں نہ بھاگتے. آج بھی دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں میں جو جاتے ہیں اس کی وجہ جو ان کے کرنسی کا ایکسچینج ریٹ ہے, ورنہ اپنے ملکوں میں بعض لوگ ہزاروں کمانے والے دوسرے ملکوں میں جا کر 100 پہ بھی کام کر لیتے ہیں, وجہ کیا کہ کرنسی کا ڈفرنس بہت سا ہے. تو یہ تو ایک الگ بحث تھی, لیکن 7.5 تولے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کرنسی پہ اور اسی سونے کی مقدار کے اوپر پھر زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں جائز ہے, یعنی آپ 7.5 میں سے ہی کچھ سونا نکال کے اس کو زکوٰۃ یا اس کی وہ نہ لے, لیکن اس کے علاوہ کرنسی روپیز کی مطلب منی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, یعنی جو کرنٹ ریٹ ہوگا. جب سونا خریدا تھا وہ کم ہوتا ہے, موسٹلی جب بکتا ہے تو اس وقت زیادہ ہوتا ہے, جو اس وقت کی ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی. اور بالکل سمپل بات ہے اس میں کہ سونے کا ریٹ وقت کے ساتھ ہی چلتا ہوتا ہے, جس ریٹ پہ 1 سال تک جو چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے. یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ جو چیز آپ نے آج خریدی ہے
اب اس وقت رمضان آ گیا، آپ نے رمضان سے پہلے 7.5 تولے یا 8 تولے خریدا، لیکن آپ نے ابھی خریدا، اب فوراً خریدتے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک سال جب گزرے، نہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے، نہ زکوٰۃ کا تعلق کسی خاص مہینے سے، بعض لوگ رجب کے رجب نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا تعلق آپ کی چیز کے لینے کے دن سے. جس دن آپ نے کوئی چیز لی اس کے ایک سال بعد. کچھ چیزیں آپ کی ایک سال کے بعد یعنی جنوری میں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتی ہیں، بعض فیبرری میں ہوں گی، بعض مارچ میں ہوں گی. تو یہ چیز کرنے کے لیے اگر آپ ایک ہی سال اینڈ آف دا ایئر اپنا بناتے ہیں تو حساب لگا سکتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ مثال ہے کہ آپ نے ایک سونا آج خریدا، اب اس کے 4 ماہ بعد زکات کا موسم آ گیا، تو 4 ماہ کا کچھ نہ کچھ کر کے فیس بھی لینا، اس کو اس ڈیٹ پہ لے آئیے. بات واضح؟ یعنی جس اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال میں بس ایک ہی طرف آپ کی زکات نکلے، تو اس کے لیے آپ کو یعنی بیل کی جو ڈیٹ ہے اس سے لے کر پھر آگے کا سال پورا کرنا ہوتا ہے. لیکن اپنی سہولت کے لیے کہ کون یاد رکھے آج لیا تھا کل لیا تھا، تو یہ کر لیا کریں کہ اگر بل فرض آپ رمضان میں اس سوچ کے ساتھ زکات نکالتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا زیادہ صدقہ خیرات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو شروع کے چند مہینوں کو فی سبیل اللہ ہی ایکسٹرا دے دیا کریں، 4 ماہ کا حساب کر کے کچھ بھی جو دل جائے، اور اس کے بعد اس کو پھر اس ڈیٹ سے لے کے چلیں. یہی چیز چاندی پر ہے. چاندی پر زکات ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکات نہیں. زکات کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن ہمارا وقت پورا ہو چکا تھا، اب ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ کی کلاس اوپر جائے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے؟ مجھے امید ہے کہ آپ ہر ایک زکوٰۃ اپنے بہت شوق سے دینے کو دل کرے گا. الحمدللہ دیتے تو پہلے بھی ہوں گے، لیکن جب ریمائنڈرز ملتے ہیں تو اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے. کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ کہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس مال ہے اس کو بچا لوں، اور اگر بچا لیا تو پھر آخرت میں اس کا حساب بہت مشکل ہے. زیادہ تر تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ زکوٰۃ لی کیسے جائے، یعنی حکومت کے حوالے سے. مسئلہ نمبر 35 میں زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی جس کو دعا دینی چاہیے، بالکل. اور اگر زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ ثواب ہوگا. جی اور زکوٰۃ جو ہے ادا کرنے والا کون سا کس ٹائپ کا مال دے؟ کیا اسے بہت پورا مال دینا چاہیے؟ میڈیم. جی نہ بہت اعلیٰ دینا چاہیے اور نہ ہی بہت لو لیول کا دینا چاہیے. اچھا ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کوئی ہیلا سازی کرنی چاہیے؟ یس اور نو میں کوئکلی، بس میں آپ سے یس اور نو یہاں آنسر دیتے تھے. نہیں، پھر زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ کیا جائے گا. نہیں، اس کو الگ نہیں کیا جائے گا. پھر ہم نے ایک اہم چیز دیکھی جو لوگ بزنس کرتے ہیں، کیا ہر شخص کو اپنے حصے کی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے یا کمپنی سب کی اکٹھی بھی زکوٰۃ نکال سکتی ہے؟ اگر کمپنی نکال دے تو بہتر ہے، اگر نہیں تو جوائنٹ بزنس میں اپنا حصہ اگر کمپنی ہو تو نہ دے تو خود دینا ہے. جی بالکل، اس کو ضرور چیک رکھنا چاہیے کہ حساب میں زکات نکلی ہے کہ نہیں، حسب ضرورت کب زکات دی جا سکتی ہے، سال مکمل ہونے پہ یا پہلے بھی دی جا سکتی ہے. صرف ایک منٹ میں آپ کو لوں گی. ایک بزنس کی ایک ہی زکات، یعنی اس میں اگر چار پارٹنر ہیں تو ٹوٹل بزنس میں جو ان کا ہوگا سارا پروفٹ اور سارا شیئر وغیرہ اس پہ زکات ہوگی. تو وہ جو چیز ہے اگر وہ کوئی مینیج کر رہا ہے کمپنی کو اور وہ ساری ایک ہی جگہ نکال دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ پارٹنرز الگ الگ ہیں اور اپنے اپنے شیئرز پہ سے وہ اپنی زکات نکالتے ہیں تو وہ بھی درست ہے. جی حسب ضرورت پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اور جیسا کہ صدر جی نے ذکر کیا کہ اپنے زکات کا ہمیں اچھے طریقے سے حساب رکھنا چاہیے اور ضرورت سے جتنی زکات ہے اسے زیادہ ہی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا کبھی حساب غلط بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ دی ہوئی تو اللہ کے اجر و ثواب پائے گی. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھلا رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زکات کو بہترین طریقے سے ادا کر سکے. اور جو لوگ زکات وصول کرتے ہیں وہ جب وصول کرنے جائیں گے تو کسی قسم کا تحفہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو زکات وصول کرنے والے ہیں ان کو اگر تحفہ دے دیا جائے تو جو انہوں نے زکات دینی ہے وہ اس میں کمی پیشی کرے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے، ہمیں زکات پوری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بوجھ نہیں سمجھے بلکہ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے ادا کرے. جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک بشرط زندگی پھر ملیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور بہترین طریقے سے باقی دن بھی گزرے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ. جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا. سبحان ربک رب العزت ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.